الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. یہ بچے کو ذرا خاموش کرا لیں. ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول سے متعلق بیان ہوتا ہے اور کئی بار ہو چکا ہے تو بار 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 ایک ہی موضوع کو گھماتے گھماتے آدمی تھک جاتا ہے, کیونکہ جو ربیع الاول منانے والے ہیں وہ تو گھومتے گھومتے تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا تو کی عبادت ہی اور سب کچھ یہی ہے. ہمیں تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. محبت سے نبی کی محبت مراد نہیں ہے. ایک شاعر کا شعر بطور استشہاد پیش کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر شاعر غزلوں میں محبوب کی محبت ہی کو بیان کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. حالانکہ شعر و شاعری میں اور بھی چیزیں آنی چاہیے. تو اس پہ شاعر نے بڑی اچھی بات کی, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو کسی دوسرے ٹاپک کو بھی چھڑا جائے تو یہ جو ہیں ہمارے گرین چینل والے حضرات, یہ تو کرتے رہیں گے, ہمارے کہنے سے یہ چھوڑیں گے نہیں. دلائل سے اگر چھوڑنا ہوتا تو دلائل تو بہت ہیں. تو اب دلائل سے انسان بات مانتا ہے یا پولیس سے مانتا ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. یا تو انسان آج کے دور میں دلیل سے بات مانے گا یا کس کی بات مانے گا, پولیس کی. پولیس منوائے. سعودی عرب میں چونکہ پولیس کا ڈنڈا چلتا ہے تو وہاں پر یہ ڈھول ڈھمکے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. سعودی عرب میں آپ کو نظر آئے گا یہ سب چیزیں, مکہ مدینہ میں, جدہ میں, ریاض میں. ہری جھنڈیاں کہیں دیکھیں آپ نے, مٹھائیاں کہیں دیکھیں آپ نے؟ یہ جو آج کل چائنا سے سستی سستی بتیاں آ رہی ہیں, لوگ لٹکا رہے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی, جب سے چائنا نے بتیاں سستی کی ہیں ربیع الاول ذرا زیادہ جوش و خروش سے منایا جانے لگا. چائنا نے بھی ہر میدان میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ان کی پبلک کس طرف کو جا رہی ہے. ربیع الاول آ رہا ہے, چائنا چار چرانے میں بتیاں بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سستے میں لوگوں کو جوش کا اظہار کا موقع مل گیا. تو سعودی عرب میں چونکہ پولیس ہے لہذا وہاں پر ربیع الاول نہیں منایا جاتا. ہمارے ہاں چونکہ پولیس خود ربیع الاول مناتی ہے تو وہ روکے گی کیسے؟ پولیس جو ہے سعودی عرب میں, میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ, ہمارے جو گرین چینل والے حضرات ہیں یہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہاں ان کو روکتے ہیں, دلیل سے بات سمجھاتے ہیں, یہ نہیں رکتے. وہاں بات دلیل سے, ان کے علماء کی کتابوں میں دلائل بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پولیس کا ڈنڈا بھی ہے. تو میں نے روضہ رسول پہ ایک گرین چینل والے صاحب کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف رخ کر کے باقاعدہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے نماز پڑھ رہے ہوں. مجھے یہ لگا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہاں ایک متوع, ایک نوجوان سے عالم تھے, میں نے ان کو جا کے کہا کہ یہ آدمی, اس کو ذرا دیکھیں. پہلے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرو, یہاں ہاتھ چھوڑ دو. مجھے غصے سے دیکھنے لگا اس ٹیڑھی آنکھوں سے, یعنی یہ سوچنے لگا یہاں بھی پہنچ گئے یہ لوگ پاکستان سے. اردو میں سمجھایا تو سمجھ میں نہیں آیا, حالانکہ وہ اردو جانتا تھا. اردو میں بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی نا, لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہاں ایک عالم کھڑے تھے جن کے ساتھ ایک شرطہ بھی تھا, پولیس والا بھی تھا. تو میں نے ان عالم سے کہا کہ حضرت یہ ذرا حرکت دیکھیں اس کی. تو وہ ان عالم کو غصہ آیا, وہ عربی تھے, اردو جانتے نہیں تھے. جیسے ہی اس کی طرف بڑھے ہیں تو اس نے فوراً ہاتھ یوں سیدھے کر لیا, ایسے گھننا بن گیا جیسے بس کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھو میری بات قومی زبان میں, ان کی مادری زبان میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی, اور وہ عربی تھے, عربی بولی بھی نہیں ابھی, صرف اس کی طرف چلنا شروع ہوئے اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی. تو یاد رکھو یہ جو ہمارے ملک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے تو اتنا معلوم بھی نہیں, میں گھر سے نکلا نہیں, لیکن لوگ تو بہت کچھ بتا رہے ہیں. ہم نے تو یہ چائنا کی بتیاں ہی دیکھی ہیں دائیں بائیں اور کچھ نظر نہیں آیا, لیکن یو پی موڑ, انڈا موڑ اور ادھر ادھر جو لوگ گئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں. اللہ کی پناہ, عید کی نماز بھی باقاعدہ ہوئی ہے. تو وہ تو کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے, یہ نہیں ہوگی ختم, کیونکہ شیطان جو ہے نا, شیطان وہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور شیطان نے اللہ سے یہ قسم اٹھوائی تھی, اللہ کے سامنے یہ قسم اٹھائی تھی, لا تجد اکثرہم شاکرین, کہ اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. شکر گزاری کا مطلب کیا؟ تیرے حبیب اور تیری مان کے چلنے والے نہیں بنیں گے. تو اپنی ایک خواہش پوری کرنی ہوتی ہے, اس کو دین اور مذہب کا لیبل لگا کے استعمال کیا جاتا ہے. کوئی گلوکار اگر سچی توبہ کرے گا تو اسے گلوکاری کو مکمل چھوڑنا پڑے گا, لیکن آپ اس گلوکار کو لے کر آئے اور آپ نے قوالیوں میں لگا دیا اسے, تو یہ اس کے لیے ذرا آسان ہے. کہہ گیا بات وہی ہے, تھوڑا سا پیٹرن تبدیل ہو گیا ہے, یہاں بھی مجھے آواز کو دکھانے کا موقع مل رہا ہے, یہاں بھی گردن ہل رہی ہے, اور موسیقی کی وہی دھنیں ہیں جو وہاں تھی, مگر تھوڑا سا کلام تبدیل ہو گیا ہے. تو اس سے اس کی ٹھڑک بھی پوری ہو جائے گی, جو اس کو ٹھڑک تھی نا ناچنے کی, گانے کی, گویا پن دکھانے کی, وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور نام کس کا استعمال ہوگا؟ پیغمبر کا, صحابہ کا, اولیاء کرام کا. تو یہ ٹھڑک ہوتی ہے انسان کے دل میں, کہ وہ ہر آدمی کو ناچنے کا تھوڑا سا شوق بھی ہوتا ہے, گانے کا, جھومنے کا ہوتا ہے تھوڑا سا. تو وہ بعض لوگ گناہ سمجھ کے گاتے ہیں, جیسے گلوکار سے میری ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں یہ گناہ کا کام ہے, بس غلط ہے, دعا کریں اللہ توبہ کی توفیق دے. تو اور بعض لوگ گناہ کا اعتراف نہیں کرتے, وہ ناچ بھی لیتے ہیں, لیکن اسی ناچ میں نام کس کا ڈال دیتے ہیں؟ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کا ناچ ڈال دیتے ہیں. تو ایسے ایسے میں نے تو بچپن میں ایک ڈانس دیکھا تھا بریلویوں کا, اس کے بعد سے میں نے آج تک میں گھر سے نکلتا ہی نہیں, ان دنوں میں مجھے اپنے گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی. تو وہ میں بہت حیران ہوا تھا دیکھ کے, یعنی بہت پرانی بات ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پگڑیاں پہن کے, ہرے رنگ کی اور سفید ان کے لباس تھے, اور پیلی چپلیں تھیں اور مسواکیں یہاں رکھی ہوئی تھیں. تو ربیع الاول آنے میں ابھی بھی دن باقی تھے. ایک تو آمد رسول, ایک ہے آمد رسول کا جو مہینہ ہے اس کی آمد, وہ ایک ذرا زیادہ حساب کتاب ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا وہ ناچ رہے تھے. اب پگڑی والا, داڑھی والا ناچتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ تو بہت ہی عجیب سا منظر لگ رہا تھا. تو یہ بات اتنی پرانی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ موسیقی کی دھنیں بھی ترقی کر رہی ہیں اور ناچنے کا فن بھی ترقی کر رہا ہے. تو آج کل سنا ہے کہ باقاعدہ بریک ڈانس ہونے لگا ہے, وہ پرانے ناچ گانے گئے. خیر یہ تو باتیں تھیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا جائے. ان کا گمراہ ہونا, غلط ہونا اتنا واضح ہے. لیکن پھر قرآن مجید کی ایک بات ذہن میں آتی ہے, بتوں کا معبود ہونا, بت معبود ہیں, عقل تسلیم کرتی ہے اس کو کہ پتھر کے بنائے ہوئے بت ہمارا کچھ کر سکتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو اچھالا جائے اور سمجھایا جائے؟ اتعبدون ما تنحتون, بھلا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی قرآن نے بت پرستی کے خلاف بہت باتیں کی ہیں, انبیاء کرام نے بت پرستی کے خلاف بہت دعوت دی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت تھی, بلکہ اس لیے کہ قوم اس حماقت اور برائی میں مبتلا تھی. کام تو احمقانہ ہے مگر قوم جا اسی احمقانہ کاموں کی طرف رہی ہے, اس لیے بولنا پڑتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ نہیں. کام یہ ناچنا گانا میراثیوں اور ڈھولکیوں کا کام ہے یا نہیں؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق بتاؤ گے؟ نقل کفر کفر نباشت. کسی صحابی کے ہاتھ میں کسی نے ڈھول کا کوئی سنا تذکرہ, کوئی باجا موسیقی ہے بھائی؟ کوئی ولی اللہ دکھاؤ, کوئی بڑے بزرگ گزرے ہوں جو نقل کفر کفر نباشت بولتے ہوئے بھی گستاخی کا ڈر لگتا ہے. کوئی بزرگ مشہور دکھاؤ جو ناچتے ہوں گاتے ہوں. بلکہ یہ بولنا ہی, اگر میں صاف بول دوں فلاں بزرگ ناچتے تھے تو لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. مگر ہماری قوم ناچ رہی ہے. ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ ناچ رہی ہے, جھنڈیاں بھی لگ رہی ہیں. اور میں نے ایک دفعہ چینل پہ ایک بیان دیکھا ایک مولوی صاحب کا, وہ اسی فرقے سے ان کا تعلق تھا, تو جب بھی کوئی اچھی بات کرتے ہرے ہرے جھنڈے لوگ یوں یوں کر کے لہراتے ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا وہاں ٹرین کی پٹری پہ ہرا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آنے دو, وہ ٹرین گزر جاتی ہے. اور لال جھنڈی کا مطلب باقی خطرہ ہے, بم رکھا ہوا ہے روک. تو شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بات بالکل صحیح کی, اگلی بات آنے دو. ٹھیک, یہ والی صحیح, اگلی بھی ٹھیک ہی ہوگی, آنے دو. اور اگر کوئی غلط بات کر دیں تو پھر لال جھنڈی دکھا دو. عجیب سا بنا دیا ہے اسلام جو ہے. اسلام جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگیں لڑی ہیں, ایک نظام تھا دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. ڈھولکیوں اور میراثیوں کو اگر آپ نے لانا ہوتا تو اس دور کے کسی مشہور ڈھولکی سے آپ رابطہ کرتے, معاذ اللہ, نقل کفر کفر نباشت. کسی میراثی سے رابطہ کرتے, معاذ اللہ, بار بار کہہ رہا ہوں نقل کفر, یعنی کفر کی بات کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. تو اس لیے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میں وہی موضوع کو ریپیٹ بھی کروں گا, کچھ نئی باتیں بھی لاؤں گا. اس بارے میں انٹرنیٹ پر میرا 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک بیان موجود ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ میں آج بھی بیان کروں گا. بہت سے لوگ انٹرنیٹ نہیں سنتے اور بعضوں کو تو چلانا بھی نہیں آتا, اور اچھی بات تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہو, نہ آتا ہو نہ دیکھتے ہوں. یہ جو بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میلاد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اگر یہیں سے ختم کر دی جائے تو آگے ساری عمارت گر جائے گی. 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. اس کی دو مضبوط دلیلیں ہیں, دونوں تحقیقی دلیل. تحقیقی دلیل کا مطلب جو واقعتاً حدیث سے یا عقل سے ثابت ہو, اور ایک الزامی دلیل. الزامی کا مطلب جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہی کے علماء سے دکھا دیا جائے, اس کو الزامی دلیل کہتے ہیں. کہ بھائی ہماری نہیں مانتے, جن کی مانتے ہو انہی کا دیکھ لو کیا ہے. تحقیقی دلیل جو دو ہیں وہ ایک کا تعلق ہے حساب سے, عقل سے, اور ایک کا تعلق ہے نقل سے. نقل کہتے ہیں یعنی احادیث. ہمارے مذہب کی بنیاد کون سی دو چیزیں ہیں بتاؤ میرے بھائی؟ قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہے؟ نہیں ہے نا تیسری چیز. تورات, انجیل, زبور, حضرت دامت برکاتہم, یہ حضرت فلاں رحمت اللہ علیہ, کوئی ہے؟ قرآن اور حدیث. ایک چھوٹا سا سوال ہوگا کہ پھر امام و حنیفہ درمیان میں کہاں سے آ گئے, ان کو کیوں مانتے ہو؟ تو وہ ایک الگ موضوع ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب قرآن و حدیث ہی تھا. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, امام حنیفہ قول ہے جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے. تو ان کی بات کو فالو کرنا قرآن حدیث ہی کو فالو کرنا ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ابھی نہیں چھیڑنا چاہتا میں. تو لیکن وہ بھی کہاں سے مسئلہ لیتے ہیں؟ امام حنیفہ بھی کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث. وہاں سے نہ ملے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے, اگر وہ کہیں تو پھر گمراہ قرار پائیں گے وہ بھی. تو ان کا امام بھی قرآن اور حدیث ہی ہے, ہمارا امام بھی قرآن اور حدیث ہی ہے. تو میرے بھائی قرآن میں دکھا دو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 قرار دیا ہو, یا کسی حدیث میں دکھا دو, کسی بھی حدیث میں دکھا دیں
جس میں آتا ہو کسی صحابی نے بیان کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. حدیث سے مراد صحیح حدیث ہے. اگر ضعیف موضوع من گھڑت کو لینا شروع کر دیں پھر تو ہمارا دین جو ہے وہ تو ایک عجیب چیز بن جائے گا. وہ تو یہ جو ہمارے گرین چینل والے ہیں یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ضعیف حدیث یا موضوع حدیث کسی مسلک اور مذہب کی بنیاد نہیں ہو سکتی. کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے 12 تاریخ. یہی وجہ ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس میں اختلافات بہت ہیں. جب کوئی چیز نہ ملے نا اسلاف میں تو پھر علماء اندازے لگاتے ہیں, اٹکل رائے سے کام لیتے ہیں کہ تاریخیں ملاتے ہیں, کچھ اندازے لگاتے ہیں. تو امام احمد رضا خان بریلوی نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جمہور محدثین اور اکثر محدثین کا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت کا دن 8 ربیع الاول ہے. یہ پرچہ میرے ہاتھ میں بھی ہے, ذرا دکھا دیں, میں پڑھ کے سنا دوں. یہ ان کی کتاب ہے نطق الہلال بِعِرْخِ وِلَادِ الْحَبِيبِ وَالْوِصَالِ. نطق کا معنی بولنا, ہلال کا معنی چاند, عرخ تاریخ کو کہتے ہیں, ولاد الحبیب حبیب کی ولادت کا دن, والوصال اور انتقال کا دن. تو یہ کتاب مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات پر ہے. ٹاپک ہی ہے اس کا. اس میں یہ میں نے 2 سال پہلے ممبر پہ ان کی کتاب ہاتھ میں رکھ کے صفحہ نمبر 8 آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا اور عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے, تاریخ کون سی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جواب 8 ربیع الاول. کیا جواب لکھا؟ وہ کتاب بھی میرے ہاتھ میں تھی, اس کا صفحہ کمپوز کر کے ہم نے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا تھا. جب سے یوٹیوب بند ہوا تو وہ بھی بند. پھر آج میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے اس کتاب کو دوبارہ نکالا تو یہ کتاب صفحہ نمبر 408 سے شروع ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر. اب پتہ نہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے یا شروع کا صفحہ پی گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بدگمانی اسلام میں جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملی ہو. بہرحال کتاب کا نام یاد رکھیں, نطق الہلال بِعِرْخِ وِلَادِ الْحَبِيبِ وَالْوِصَالِ. تو اس میں لکھا کہ کیا تاریخ ہے؟ 8. تو پھر میں نے اس کو مزید کنگالا تو اس میں لکھا ہوا ہے, کسی نے پوچھا, یہ لکھ رہے ہیں مدارج وغیرہ کی حوالے سے لکھ رہے ہیں, اکثر محدثین و مؤرخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت با سعادت 8 تاریخ کو ہوئی. صفحہ نمبر 412. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا آگے لکھتے ہیں اقولو, یہ مدارج کے حوالے سے انہوں نے لکھی. آگے کہہ رہے ہیں اقولو, میں یہ عبارت عربی میں اگر آپ کہیں تو میں عربی پڑھ کے سنا. احمد رضا خان بریلوی تھے بڑے عالم اور فلکیات کے بڑے ماہر آدمی تھے, وہ علم میں بڑے کمال تھا اور فلکیات جو تھے نا اس کے بڑے ماہر تھے. اقولو تو یہ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں, وحاسبنا فوجدنا غرۃ المحرم الوصیۃ عام ولادته صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخمیس فکان غرۃ شہر الولادۃ الکریمۃ الوصیۃ یوم الاحد والہلالیۃ یوم الاثنین فکان یوم الاثنین الثامن من الشہر. فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ یعنی آغاز جمعرات کے روز پایا, تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ اصطلاحات کی باتیں, آگے جو کام کی بات ہے. تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے. بنتی کا مطلب چاند کے حساب سے اگر ہم حساب و کتاب کی دنیا میں جائیں, فلکیات کی دنیا میں جائیں, تو کون سی تاریخ بنتی ہے؟ یہ تو ہو گئی. پہلی دلیل کیا تھی؟ کسی صحیح حدیث سے دکھا دو, کوئی ایک حدیث دکھا دو. ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, جہرن زور زور سے. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد جو یہ جہری دعا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی اجتماعی امام اور مقتدی سب مل کے جو مانگتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جہر کرنا, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایک صاحب نے کہا فلاں مولوی صاحب نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا اگر کسی حدیث سے ثابت ہوتی تو پوری کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, ایک حدیث نمبر بتا دیتے. ٹھیک ہے, نہیں یاری بات سمجھ. اس کو کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. پنجابی میں مثل مشہور ہے, بات مختصر کرو مگر موقع کی کرو اور پھل موسم کا کھاؤ. تو مختصر بات جو ہے نا وہ جامع بھی ہوتی ہے اور مدلل بھی ہوتی ہے. لمبی چوڑی کتابوں میں دائیں بائیں بڑے سغرے کبرے ملا کے کچوبڑ نکال دیا جاتا ہے. عام آدمی بیچارہ اس کتاب کے حجم سے بڑا متاثر ہوتا ہے. تو بھائی ایک روایت اگر ہے تو آپ اس کا حوالہ نمبر دے دیں. آج کل تو کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں مل جاتی ہیں, حوالہ نمبر دے دیں ہم دیکھ لیں گے. اتنی موٹی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سفر کر رہے تھے تو ایک پادری سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو حضرت کی اس پر عیسائیت پہ باتیں شروع ہو گئیں. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ خدا تین بھی ہیں اور ایک بھی, اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. یعنی تین خدا بھی ہیں, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالی, اور ایک بھی ہیں. ایک اس لیے کہتے ہیں کہ انجیل میں جگہ جگہ ہے کہ خدا صرف معبود صرف ایک ہے, تو وہ انجیل کی بات کو بھی برقرار رکھنا ہے. لیکن انجیل کی بات کو برقرار رکھیں گے تو حضرت عیسیٰ کو پھر خدا کی فہرست سے نکالنا پڑے گا. تو عیسائی 2000 سال ہو گئے یہ اسی عقدے کو حل کر رہے ہیں کہ تین بھی ہے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تین ہے, اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک. بہت گھمایا انہوں نے اس بات. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تین ایک نہیں ہو سکتا اور ایک تین نہیں ہو سکتا, تو آپ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس بیچارے نے گھمایا, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے ادھر ادھر کافی گھمایا, تو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر کہنے لگا اصل بات یہ کہ میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے, آپ وہ کتاب کا مطالعہ کریں. حضرت فرمائے کتاب کا مصنف خود سامنے بیٹھ کے نہیں سمجھا پا رہا, کتاب کیا سمجھائے گی. اس کو بھی کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. ٹھیک, تو میں آج آپ سے انشاءاللہ جتنی باتیں کروں گا سارے گل ویلے دی ہوں گی اور پھل آپ لوگ خود, موسم بھی آئی ہوئی ہے, موسم کا کینو مالٹے جا کے کھائیے گا. تو لیکن ربیع الاول کی خوشی میں نہیں کھائیں ویسے ہی. تو پہلی دلیل مختصر نمبر لگا کے نا کسی صحیح حدیث سے دکھا دو جس کو محدثین نے صحیح کہا ہو. اگر محدثین نے صحیح کہا ہوتا تو امام احمد رضا یہ کیوں لکھتے کہ محدثین میں سے اکثر کا مذہب یہ ہے کہ 8 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات الزامی دلیل میں نے بتائی کہ خود احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 8 پہ اس کتاب کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے, 8 ربیع الاول. اور تیسری بات جو بہت آسان ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. وہ یہ جو چاند کی حساب و کتاب ہیں پرانے زمانے کے, یہ بتاؤ آج کے زمانے میں آسان کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو شمسی تاریخ معلوم ہو تو آپ بڑے آرام سے اس کا کیلکولیٹ کر کے قمری تاریخ نکال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 683 عیسوی میں ہوئی ہے, 683 عیسوی. اس کو یہ گرین چینل والے بھی مانتے ہیں, 683 عیسوی میں, اور عام فیل کے 40 سال کے بعد. تو یہ کراچی یونیورسٹی کے بھی ممکن ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوں شعبہ فلکیات والوں سے کراچی یونیورسٹی میں رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ کیا اس سال ربیع الاول میں پیر کے دن 12 تاریخ فٹ بیٹھتی بھی ہے یا نہیں بیٹھتی. بیٹھتی نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ کمپیوٹر کے ذریعے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں, چاند کا ماضی چلے جائیں. دیکھو چاند کے فیوچر کی گواہی دینے میں تو ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے. چاند زیادہ زیادہ کتنی غلطی کرتا ہے ایک دن, اور پشاور والوں کے یہاں 2 دن کی غلطی بھی ہو جاتی ہے. پشاور کا تھوڑا سیٹ اپ تھوڑا سا الگ ہے, لیکن عام جو علاقے ہیں ان میں چاند میں فرق زیادہ زیادہ ایک دن کا آتا ہے نا, تو اس ایک دن کی غلطی کو بھی مان لیں آپ تو بھی, یعنی آگے پیچھے بھی پیر کا دن 12 تاریخ کو نہیں بیٹھ رہا. تو جو ایک چیز فٹ ہی نہیں آ رہی ہے اس پہ لے کے جشن آمد رسول منانے کا پھر سارا فلسفہ ہی غلط بیٹھ گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آج کیا تاریخ ہے, 12 تاریخ ہے نا, 12 ربیع الاول ہے, اور دن کیا ہے آج؟ منگل. میں کیا ہوں, میں پچھلی تاریخ پہ چلا گیا, پچھلے منگل کو کیا تاریخ تھی؟ 7. نہیں, 7 کدھر سے ہو گئی یار, انٹرنیٹ پہ بات جا رہی ہے. 5. پچھلے منگل کو کیا ربیع الاول کی کیا تاریخ تھی؟ 5. اب میں کہوں میرا بیان پچھلے منگل کو ہوا تھا 3 ربیع الاول کو, لوگ کہیں گے یا تو وہ پچھلا منگل نہیں ہے یا 3 ربیع الاول نہیں ہے. میں کہوں نہیں, حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا ہے, حضرت دامت برکاتہ نے فرمایا کہ آپ کا بیان, بلکہ بیان چھوڑو کسی کی ولادت ہوئی ہو پچھلے منگل کو, آپ بتا رہے ہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا پچھلے منگل کو تین ربیع الاول. اگلا کہہ رہے پچھلا منگل بھی ہو تین ربیع الاول بھی ہو, تو حضرت تھوڑا سا اور پچھلا کر لیں اس کو, تین چار مزید پیچھے لے جائیں تو دو تین مہینے بعد جا کے ایک منگل آ رہا ہے جو تین کو بیٹھ رہا ہے, لیکن وہ پھر ربیع الاول نہیں بن رہا. کہہ رہے نہیں ہے بھی یہی اور ہے بھی ربیع الاول اور ہے بھی منگل کا دن, مگر تاریخ تین کی تھی. اب میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھا بھائی, بار بار شاید میرا دماغ غلطی کر رہا ہو, کیلکولیٹر غلطی نہیں کر رہا. تو کہہ رہے یہ کیلکولیٹر سے اسلام نہیں پھیلا, اسلام کمپیوٹر سے نہیں پھیلا, اسلام کراچی یونیورسٹی والوں کا محتاج نہیں ہے, ہم وہ کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے کیا سوائے کراچی یونیورسٹی والوں کے, وہ کر لیں جو ان کو آسمان اور چاند اور ستارے کہہ رہے ہیں, ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے. ابے بھائی سمجھ آ رہی ہو, ایک چیز ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہے, تو آپ اس کو کیسے پکڑ کے بیٹھ سکتے ہو. اور میں نے بتایا کہ احمد رضا خان بریلوی چونکہ ماہر فلکیات تھے اس لیے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حساب کے لحاظ سے یہ تاریخ نہیں بنتی, بیٹھتی نہیں ہے. تو چونکہ فلکیات کے ماہر تھے نا, وہ بعد میں شاید انہوں نے کہیں کر دی ہو کہیں سے تھائیں وائیں لا کے, لیکن بہرحال بات جو لکھی ہے وہ یہی, اور یہ صحیح بات ہے. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فلکیات کے بہت ماہر تھے, وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حساب کے لحاظ سے یہ 12 تاریخ کو پیر کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. تو انگریز ہنسیں گے نہیں, بولیں گے تاریخ ہی ایسی بیان کر رہے ہو جو عقل کے خلاف ہے. تو کافر کیا کہے گا, وہ تو مانتا ہے نا, وہ تو مانتا ہے, کیلنڈر کو بھی مانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی مانتا ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. دوسری بات, مان لیا جائے پیدا ہوئے تھے تو یہ کس سال پیدا ہوئے تھے, 1435 ہجری کے 12 کو پیدا ہوئے تھے یا آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. تو رسول جب تشریف لا رہے تھے دنیا میں اس وقت آپ جشن مناؤ, اگر آپ اس کو جائز کہتے ہو, ہم تو اس وقت بھی جائز نہیں کہتے, لیکن اگر اس جائز تھا تو اس وقت, آج کا 12 ربیع الاول یہ 1435 ہجری والا ہے, یہ وہ والا نہیں ہے, وہ والا گزر چکا, اس سال تھوڑی تشریف لا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آمد رسول, تو کیسے تشریف لا رہے ہیں بھائی, وہ تو لا کے دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ بھی عقل کی بات ہے. تیسری بات یہ, میں انشاءاللہ مزید تھوڑی سی قرآن حدیث کی روشنی میں بھی دلیل دوں گا, لیکن پہلے ایک عقل کی بات, سالگرہ منانا, دیکھو جو گرین چینل والوں کے علماء ہیں وہ اپنے بچے کی سالگرہ نہیں مناتے, کبھی دیکھا آپ نے گرین چینل والوں نے سالگرہ میں, نام نہیں لینا چاہیے کسی کا منہ سے نکلنے لگا تھا, لے بھی لینا چاہیے کیونکہ وہ خود یعنی اس چیز میں برائی نہیں, میں اچھا ہی بیان کر رہا ہوں. کبھی دیکھا مفتی منیب صاحب کیک کاٹ رہے ہو میرے بیٹے کا سال, میرے بیٹے کی سالگرہ, کیوں؟ اگر وہ کرے تو لوگ کہیں گے تو انگریزوں کا طریقہ ہے. کسی کی سالگرہ منانا, یوم ولادت منانا کس کا طریقہ ہے؟ ہندوستان میں جب تک انگریز نہیں آیا تھا کوئی مسلمان سالگرہ منانا کا تصور بھی نہیں تھا. تبھی لوگ علماء سے پوچھتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے تو ابھی ایک سال کا ہو گیا سالگرہ منا سکتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں نا نا نا, یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. تبھی علماء کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے مناتے ہوئے. میری ابھی تاریخ پیدائش 2-4 دن پہلے گزری, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کہیں مغرب میں کسی کا میسج آیا آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک ہو, تو پھر میں نے ڈیٹ پہ غور کیا, تاریخ کیا بھائی, پتہ چلا واقعی وہ میری ڈیٹ آف برتھ تھی. تو تھی نا بس, اس دن تھوڑی میں پیدا ہو رہا ہوں, پیدا ہوئے تھے تو مجھے ٹائم ہو گیا کافی. اگر اس دن میں پیدا ہو رہا ہوتا تو میں کہتا واہ بھائی میں بھی دنیا میں آگے, بڑی خوشی کی بات. مجھے تو یہ غم ہوا اس دن جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا بھائی اتنے سال کے ہو گئے, اب تھوڑے سے رہ گئے, اب تو اتنے گزر گئے, اب تھوڑے سے رہ گئے سال. تو یعنی ولادت کا دن منانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ انگریزوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی سالگرہ نہیں منا رہے, یہ سالگرہ نہیں ہے, یہ تو آمد کی خوشی ہے. تو نام کچھ بھی رکھ دیں, شریعت عمل کو دیکھتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی سالگرہ مناتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا تو میں سالگرہ نہیں منا رہا, لیکن میں گھر میں جھنڈیاں بھی لگاؤں گا, کیک بھی کاٹوں گا, لوگوں کو بلاؤں گا بھی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کہیں گے ایک دوسرے کو, سب کچھ ہوگا, لیکن یہ سالگرہ نہیں ہے, لیکن اس کو سالگرہ کہنے والا اسلام سے خارج ہے. تو آپ کہیں گے بھائی نام تبدیل کر دیا, بات تو وہی ہے نا, بات تو وہی ہے. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت تھوڑا سا تو منانے دیں, آج میری تاریخ ولادت ہے, سب گھر والے کہہ رہے ہیں چلیں کیک نہیں کاٹیں گے, حلوہ کھلا دیں گے, مٹھائی کھلا دیں گے. تو میں کہتا ہوں بات کیک اور مٹھائی کی نہیں ہے, بات یہ کہ اس دن کو آپ فوکس کیوں کر رہے ہیں, اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں, انگریز نے دیا تو آپ کیک کے بجائے کچھ اور رکھ لو, بات تو وہی ہو گئی نا. حدیث میں آتے ہیں قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے, اسے بولیں گے یہ شراب نہیں ہے, یہ تو بس تھوڑا سا جسم کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک چیز ہے. اب اسے پی کے ٹن بھی ہو رہے ہیں, جھوم بھی رہے ہیں, پھر بھی کہیں گے نہیں یہ شراب نہیں ہے, یہ تو تھوڑا سا ایک جسم کو ذرا وہ کرنے کے لیے, ہلکا کرنے کے لیے, تھوڑا سا غم بلانے کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے یہ کام کون کرے گا, قرب قیامت میں ہوگا. یعنی لوگ جب دین میں تحریف شروع کر دیں گے تو شراب کو حرام سمجھنے والے یہ کام کریں گے, اس لیے کہ شراب کو حلال سمجھنے والوں کو تو یہ نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی پی رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے پیئیں مگر حلال کا لیبل لگا کے پیئیں, تو ان کو پھر فتویٰ لینے کے لیے اس پہ شراب لکھنا اچھا نہیں لگے گا, وہ اس کو آب زمزم کہہ دیں گے یا کچھ اور کہہ دیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح میرے بھائی ایک طرف اپنے بچے کی ولادت کا دن منانا تو اس لیے حرام کہ انگریز کا طریقہ ہے, تو نبی کی ولادت کا دن منانا بطریق اولا حرام ہوگا. پھر جو سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں کر رہے ہو, اس کو دن کیوں منا رہے ہو, ان کی ولادت کا دن, برتھ ڈے ہے, آپ اس کو چاہے کچھ بھی نام رکھ, آپ اس کا نام عید رکھ دیں. جیسے اپنے بیٹے کا برتھ ڈے کوئی شخص منا رہا ہے تو اس پہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنے کے بجائے وہ یوں کہہ دے کہ ہیپی عید ٹو یو, تو آپ کیا کہیں گے, بھائی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, تو اس دن کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی تو. تو برتھ ڈے نہ کہیں آپ, کیک کے بجائے حلوہ کھا لیں, کچھ بھی کر لیں, ہے یہ برتھ ڈے ہی, نبی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, سالگرہ منائی جا رہی ہے. تو سالگرہ جب میری اور آپ کی منانا حرام ہے تو پھر نبی کی منانا بطریقے اولا حرام, یہی وجہ ہے کہ نبی نے نہیں منائی کبھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات یہ کہ ہم نبی کی تاریخ میں سیرت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو منایا یا نہیں منایا, یہ اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں. تو ہم جب نبی کی سیرت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اپنے ولادت کے دن کو منائے, کوئی ایک بھی حدیث نہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا حدیث ہے کہ نہیں منایا, تو بھائی منایا ہوتا تو سامنے آ جاتا نا, نئی نئی چیزوں پہ تھوڑی حدیث ہوتی کہ یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, یہ تو پھر خربوں کام ہے جو آپ نے نہیں کیے. ہمیشہ دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے, جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول نبی کی زندگی میں درجنوں بار آیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں سکوت اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے, کسی چیز کا موقع ہو اور آپ نے اس میں کچھ نہ کیا ہو تو یہ نہ کرنا سنت بن جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, ایک حدیث ملتی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پیر کا دن وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی. تو یہاں سے ان حضرات کے پاس ایک سرا آ گیا, اس پمفلٹ جو میں نے لیا میں نے یہ انہی کی طرف سے, یہ میں بھی پڑھ کے سناؤں گا. تو یہاں سے ایک سرا ہاتھ میں آ گیا کہ دیکھو نبی نے اپنی ولادت کا دن بولو بھائی منایا, کچھ تو کیا ہے نا اس میں, کچھ تو کیا نا, کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا, اتنا بھی نہیں ہے جیسے یہ وہابی لوگ بولتے ہیں, کچھ تو ہے, کچھ تو اہمیت دی. یہ ایک معجزہ ہے اسلام کا کہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جو دن ہے نا, یعنی جو 12 تاریخ آپ اگر فرض کر بھی لو, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اہمیت کیوں نہیں دی, اور اگر ہفتے میں ایک دن پیر کو اہمیت دی ہے تو پھر آپ پیر کو دو, ہر پیر کو, اس تاریخ کو نہ دو آپ, کیونکہ نبی نے کس کو دی اہمیت, پیر کو, تو آپ پیر کو دے دیا کریں. نبی نے 12 ربیع الاول کو نہیں دی, آپ پیر کو نہیں دے رہے, 12 کو دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو نبی کی مخالفت کا ایک کمر بستہ ہوئے ہوئے ہیں, جس دن کو دی اس کو نہیں دے رہے, جس کو نہیں دی اس کو دے رہے ہیں. تو یہ الٹی کہانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دوسری بات یہ کہ اگر نبی نے دی تو پیر کے دن کو اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا, تو اس میں یہ معلوم ایسا ہوتا ہے, میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن ایسے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, تو شاید اس لیے رکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دی گئی ہو, یا آپ نے عیسائیوں کے عمل کو دیکھا ہو کہ عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتے ہیں, تو آپ نے روزہ رکھ کے عید کا کانسیپٹ اور تصور ختم کر دیا, کیونکہ عید اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو یہ ڈر ہوگا اپنی امت کے بارے میں کہ یہ کہیں اس دن کو عید نہ منانا شروع کر دیں عیسائیوں کی طرح, تو میں روزہ رکھ لوں تاکہ یہ عید کے علاوہ جو چاہیں کریں, عید نہ کہیں اس دن کو اور نہ عید والے کام کریں. عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے سوائے شیطان کے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ سبھی خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس. ابلیس سے مراد میں ہوتے ہوں, آپ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نظریے کے ہیں, ممکن ہے ہمارے نظریے کے خلاف بھی کوئی بیٹھا ہو. کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے, جواب دے رہا ہوں کہ پھر حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ عید کے دن کون روزہ رکھتا ہے, ہے بھائی؟ شیطان. تو یا تو یہ عید کا دن نہیں ہے یا روزے کا نہیں ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری بات. دوسری بات ایک دلیل ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو طرز عمل دیکھتے ہیں, اسلام کا جو ہم طرز عمل دیکھتے ہیں, اسلام کسی کے دنوں کو اہمیت نہیں دیتا کہ کون سا دن ولادت کا اور کون سا وفات. یہ جو نبی نے پیر کے دن کو دے دی نا تھوڑی سی اہمیت, اس وجہ سے دے دی کہ تاکہ عید کا تصور جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے, جڑ سے اکھاڑ دیا جائے عید کو, عید کے تصور کو, اور پھر جمعرات کا بھی ملا لیا اس کے ساتھ تاکہ ایک ہی دن خاص, روزے میں بھی ایک ہی دن خاص نہ ہو جائے, کئی لوگ پھر اس دن کو خاص عبادتیں نہ شروع کر دیں کہیں. دوسری بات یہ کہ جمعہ کا دن, انہوں نے خود اپنے پمفلیٹ میں لکھا بھی, میں دکھاؤں گا, یہ چھوٹی عید کہلاتا ہے مسلمانوں کی, اور اس میں کچھ کام عید جیسے بھی ہیں, عظیم دن ہے, صحیح ہے نا؟ ایک روایت میں بھی اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے, اور اس میں بہت سارے کام عید والے بھی ہوتے ہیں, جیسے ہم غسل کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, دو رکعتیں ہوتی ہیں عیدوں میں, بھی دو رکعتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی, خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں, بھی خطبہ ہوتا ہے, تو اس کے بہت ساری مشابہت عید سے ہے. چونکہ عید سے ذرا سی مشابہت ہو گئی لہذا صحیح حدیث میں فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم ولا قیام. جمعے کی رات یعنی جو جمعرات کی, جسے شب جمعہ کہتے ہیں, اس رات کو تہجد کی نماز کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شب جمعہ کو الگ سے عبادت کرنا کہ آج چونکہ مقدس دن کی رات ہے اس لیے عبادت کروں گا, یہ بدعت عمل ہے. اور جمعے کے دن کو اس نیت سے روزہ رکھے کہ آج چونکہ جمعہ ہے آج ثواب زیادہ ملے گا اس لیے روزہ رکھے, تو یہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے ہی رکھ رہا ہے اگر پہلے سے رکھ رہا ہے تو چھٹی کا دن تھا, سہولت تھی اس لیے رکھ لیا تو ٹھیک ہے. جمعے کی رات کو کوئی اس لیے عبادت زیادہ کر لے کہ اس کو اگلے دن چھٹی ہے تو آج جو ہے نا عبادت کا, اس لیے چھٹی کی وجہ سے کر لے تو کر لے, جمعے کی فضیلت کی وجہ سے نہیں کر سکتا, حالانکہ مقدس دن بھی ہے جمعے کا اور جمعے کی رات بھی مقدس ہے, مگر چونکہ جمعے کے دن میں عید کا کانسیپٹ شامل کر دیا گیا لہذا عید اور روزہ جمع, جتنا عید کا عنصر اتنا ہی روزے کا عنصر نکال دیا گیا اس. اور عید کی رات میں عبادت, یہ بھی یاد رکھو, یہ جو ہم عیدین کی رات میں عبادت کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اکثر ہمارے ہاں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کرنا بہت فضیلت ہے اور جس نے یہ دونوں راتوں کی عبادت کی, تو یہ حدیث میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں. رمضان کی راتیں عبادت کی تھیں, دن روزے کے تھے, جب وہ چاند نظر آ گیا تو اب نہ رات عبادت کی اور نہ دن عبادت کا, لہذا کوئی کسی کی عادت ہے عبادت کرنے کی تو کر لے, عید کی رات کو کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے عبادت کی, کیونکہ وہ عید ہے, خوشی خوشی کی رات, خوشی میں تو کھایا پیا جاتا ہے, تھکایا تھوڑی جاتا ہے اپنے آپ. ویسے بھی اگر رات بھر عبادت کرے گا تو پھر عید کیسے منائے گا؟ وہ تو پھر سوئیاں وئیاں سب تیل ہو جائیں گی, وہ تو گھر والے کہیں گے یہ کیا وہ سو رہے ہیں خراٹے لے رہے ہیں, ہم نے اتنی کھیر چٹنی اور یہ کباب بنائے تھے کہ آج عید ہے, شوہر صاحب گھر میں آئیں گے اور شوہر نے مسجد میں بیان سنا کہ عبادت کرو تو شوہر صاحب سو رہے ہیں, اور ملنا ملانا بھی ہوتا ہے عید کے دن, اور شریعت میں سنت عمل ہے, جو نبی نے جو کہا جیسے کہا رمضان میں ہم نے روزے رکھے, نبی نے کہا رکھو, جب نبی نے عید کے دن کھا کے گزارا ہے تو ہمیں بھی کھا کے گزارنا ہے. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن چونکہ عید کا تھوڑا بہت تصور ہے لہذا روزے کی تخصیص. تو اب اگر 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا دن ہے تو اس میں روزے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, جبکہ نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا, یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو آپ نے اس دن سے عید کا تصور ختم کر دیا. تیسری بات, ہم سے پہلی جو امتیں آئی تھیں, سب سے پہلے یہودی جو آج باقی ہیں, امتیں تو بہت آئی ہیں جو آج امتیں باقی ہیں, جو اہل کتابوں میں باقی ہیں وہ یہودی ہیں. ان کے لیے مقدس دن کون سا تھا بتاؤ؟ یہودیوں کے لیے ہفتہ, ہفتے کا دن ان کے لیے چھوٹی عید, جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے. چھوٹی عید تھا یا نہیں تھا؟ تبھی یہودی ہفتے کو بڑے نہا دھو کے اور تیار ہو کے اپنے عبادت خانوں کی طرف جاتے ہیں. آج کل نہیں پتا نہاتے ہیں نہیں, بھارت کسی زمانے میں نہاتے تھے, اب بھی نہاتے ہوں گے. اتوار کا دن کس کو ملا؟ عیسائی بعد میں آئے یا یہودیوں سے پہلے آئے؟ میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. بتاؤ بھائی, عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے بعد آئے ہیں یا پہلے؟ بعد میں آئے. تو ہفتے کے بعد ان کو کون سا ملا؟ اتوار ملا نہیں ملا؟ عیسائیوں کے لیے مقدس دن کون سا ہے؟ اتوار, جس میں نہاتے دھویا کرتے تھے یا ہیں مجھے نہیں پتا, بہرحال جاتے ہیں تیار ہو کے, اس میں خوشی بھی مناتے ہیں, کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. اتوار کو آپ اتوار کو دیکھ لو, ابھی بھی یورپ میں اتوار کو جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں اتنا کھاتے. ہم لوگ تو چونکہ سارے دن ہفتہ ہی کھاتے رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا, لیکن ان لوگ کے یہاں جائیں گے تو پتا چلے گا آپ کو کہ یہ لوگ اتوار کو زیادہ کھاتے پیتے ہیں, عام دنوں میں ذرا کم کھاتے ہیں. خوشی کا دن ہے ان کے لیے. عیسائیوں کے بعد ہمارا نمبر ہے, ہم لوگ آئے. تو ہمارے لیے ہفتے کے بعد اتوار, اتوار کے بعد کون سا ہونا چاہیے تھا؟ شریعت نے ریورس گیئر لگا دیے پیچھے کی طرف, جمعہ. حالانکہ اس دن نبی پیدا ہوئے تھے, ترتیب کا تقاضا بھی یہ تھا کہ پیر کا دن رکھا جاتا, ترتیب کا, اور نبی کی ولادت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ پیر کا دن رکھا جاتا, لیکن شریعت نے ریورس گیئر لگا کے بتا دیا کہ نبی کی ولادت کے دن میں عید کا تصور کھرچ کھرچ کے ختم کر دو, کیونکہ پیر کا دن مقدس بنتا تو اس میں عید کا کانسیپٹ آ جاتا جیسے جمعے میں. شریعت نے اس کو گوارا, بولو بھائی, نہیں کیا. تو اتنی ساری دلیلیں ہمیں ملتی ہیں نبی کی سیرت سے, نبی کے طرز عمل سے, مگر جس کو نبی کی بات ہی نہ ماننی ہو, نبی کے طرز عمل پہ چلنے کا شوق ہی نہ ہو, تو اس کے سامنے آدمی کیا باتیں کرے. تو اور بہت سی باتیں ہیں لیکن موضوع طویل ہو جائے گا, میں یہ ان کے سوالات پڑھ کے ذرا سنا دیتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو, پھر اس کے بعد ایک دو باتیں جو بہت ہی غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں عرض کروں گا, پھر انشاءاللہ بیان آپ کی چھٹی ہو جائے گی. یہ گرین چینل کے کوئی بڑے عالم ہیں, انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے اور اس میں انہوں نے 6 سوالات اٹھائے ہیں اور ان 6 سوالات کے غلط غلط جوابات بھی دیے ہیں. اور پھر یہ کوشش کی ہے تاثر دینے کی کہ دیکھو ہمارے پاس دلیل ہے, ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. تو میں انشاءاللہ یہ سوالات پڑھ کے سنا دوں گا, ان کے جوابات بھی, اور وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بتاؤں گا کہ یہ جواب بنتا نہیں ہے, جو سوال جس نے کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے. پہلا سوال یہ ہے, سوال نمبر 1, 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ جواب, لغوی اعتبار سے عید وہ دن ہوتا ہے جس میں کسی صاحب فضل یا کسی بڑے واقعہ کی یادگار منائی جائے, فیروز اللغات کا حوالہ. اور یقیناً ہمارے آقا سے زیادہ کون صاحب فضل شخصیت اور آپ کی ولادت مبارکہ سے زیادہ اہم واقعہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ نیز ہر عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس دن کوئی خوشی اور نعمت حاصل ہو, جیسے کہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی, اے اللہ ہمارے رب, اے ہمارے رب, آسمان سے ہم پر کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو. جس دن آسمان سے کھانے کی نعمت اتری وہ دن عید کا دن ہو گیا, تو جس دن حضور کی آمد ہوئی وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہوا, جبکہ تمام عیدیں اور خوشیاں آپ کے صدقے تو حاصل ہوئیں. یہ ایک منطق ہے, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی لغوی اعتبار سے یہ عید ہے, خوشی کا دن ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو عید کا دن. تو یاد رکھیں یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے, کیا پیغمبر کو معلوم نہیں تھی؟ بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اتنی موٹی سی بات صحابہ کو اور پیغمبر کو معلوم نہیں تھی کہ جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا. تو تو جب یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے تو یقیناً صحابہ اور نبی کو بھی معلوم ہوگی, تو پھر صحابہ اور نبی نے اس دن کو عید کا دن کیوں قرار نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو کوئی حوالہ نمبر بتا دیں. گل ویلے دیتے پھل موسم دانا. دوسری بات, لغت کے اعتبار سے اگر ہم مان لیں کہ اس کو عید کہنا جائز ہے تو اس کا وہی جواب ہے جو ہم عیسائیوں کو دیتے ہیں. اچھا یہ پرچہ میں نے پڑھا مغرب کے بعد ہے اور میں کمپیوٹر پہ بیٹھا, میں نے کہا اس میں کوئی بات ہوگی تو میں مکتبہ شاملہ کی حدیث سے جواب تلاش کروں گا, تو کمپیوٹر میں دیکھا مکتبہ شاملہ غائب. کوئی وائرس آیا کوئی اڑ گیا. تو سارا علم جو تھا نا وہ, یعنی جو تحقیق کرتا حدیث نمبر کے ساتھ, وہ ادھر چلا گیا. پھر میں نے اس کو جب پڑھا تو خوشی یہ ہوئی کہ اس کے لیے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اس کو اتنا پروٹوکول دینا کہ میں حدیثوں کی کتاب میں جا کے دیکھوں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو جواب ہے نا, یہ انہوں نے سوال قائم کیا ہے کہ جو عید کا دن ہے یہ لغوی اعتبار سے ہے, لغت میں ہم اس کو عید کا دن کہتے ہیں, تو لغوی اعتبار سے تو خوشی کے دن کو عید کہنا جائز ہے, تو ہمارے لیے بھی لغوی اعتبار, لغت یعنی ڈکشنری کے لحاظ سے, اب کیا کہیں گے اس کو انگلش میں بھائی, یعنی کوئی بھی خوشی کا دن ہو. آگے دلیل بھی تھی کہ عیسائیوں نے کہا ہمارے لیے دسترخوان نازل ہو جائے لہذا ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے دیں. تو یہ اس کا جواب وہی ہے جو ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا نہیں. ہم عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اللہ کا بیٹا کہتے ہو, سارے مناظرے تمہارے اسی پر ہوتے ہیں, اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ. تو کیا اللہ کسی کو جن سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر. تو عیسائی کہتے ہیں نہیں, ہم نہیں کہتے کہ اللہ نے جنا ہے, ہم نہیں کہتے اللہ نے جنا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب جنا نہیں ہے تو بیٹا کیسے پھر وہ؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سے جو خصوصیت اور محبت تھی, اللہ کو اپنے دوسرے بندوں سے وہ محبت نہیں ہے. تو جس کو انسان, جس سے کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کو بیٹا کہہ دیتا ہے, جیسے کہ انجیل میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے, اس معنی میں کہ وہ اللہ کے محبوب تھے. یہ جواب دے کے وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن علماء ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر محبت کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے تو انجیل خود گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے بھی اللہ کو بہت زیادہ محبت تھی, ان کو اللہ نے خلیل کہا ہے, تو پھر ان کو بھی بیٹا کہنا جائز ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدم علیہ السلام اللہ کے صفی تھے, ان کو بھی بیٹا کہنا جائز. تو کہتا نا 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 ان کو بیٹا, تو بھائی کیوں جب لغت کے اعتبار سے تشبیہ دے رہے ہو اس وجہ سے کہہ رہے ہو تو یہ وجہ تو ان میں بھی پائی جاتی ہے. زیادہ زیادہ یہ کہہ دو یہ زیادہ بیٹے, وہ ان میں بیٹا ذرا کم لیکن ہے وہ بھی بیٹے. محبت کی اس کی میں اور آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی بہادر تھا, بڑا طاقتور, بڑا بہادر. آپ نے اسے کہا دیکھو شیر شیر کا بچہ ہے, شیر کا بچہ. اب آپ اس کی دم چیک کر رہے ہیں جا کے, یار شیر کہاں سے, یہ تو دم بھی نہیں ہے اور اس کے تو وہ والے ناخن بھی نہیں ہے, کھا بھی کھیرا ککڑی پان تمباکو گٹکا کھا رہا ہے. شیر کو تو ہم نے ڈاکومنٹری میں کبھی نہیں دیکھا. اب آپ نے اعتراض کیا بھائی شیر کہاں سے ہو گیا یہ؟ اب آپ وہ جو جس نے دعویٰ کیا تھا نا یہ شیر ہے وہ پھنس گیا. وہ کہہ رہے بھائی شیر لغوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں, لغت میں ہر بہادر کو شیر کہہ دیا جاتا ہے. یہی جواب دے گا نا. تو مراد دم والا شیر نہیں بلکہ بہادری میں شیر. تو لغت میں ہر بہادر کو شیر کہہ دیا جاتا ہے. تو ہم کہیں گے پھر یہ ہے تو پھر وہ بھی تو شیر ہے, وہ بھی تو بہادر ہے. کہیں گے نہیں وہ نہیں, وہ والا نہیں. تو ہم کہیں گے جب لغت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ والا تو شیر ہے وہ والے نہیں ہیں, ہر جو بھی بہادر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شیر. تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ لغت میں ہر خوشی کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ نبی کی ولادت کے ساتھ خاص نہیں ہے, جتنے بھی خوشی کے دن سال میں گزرے ان کو بھی آپ عید کہو, اور صرف کہو نہیں ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرو جو نبی کی ولادت والے دن کے ساتھ کرتے ہو. فرق صرف اتنا ہوگا اس کو زیادہ مناؤ ان کو تھوڑا کم مناؤ. مناؤ تو صحیح, ان کو بالکل بھی نہیں منا رہے نہ عید قرار دے رہے ہیں اور اسی کو منا رہے ہیں, تو یہ ایسا ہی ہے کہ اسی کو شیر کہہ رہا ہے اور باقی بہادروں کو شیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی دلیل بدتر ہے, ضعیف کمزور دلیل ہے, آپ بات چھپا رہے ہیں, آپ اصل میں اس کو شیر ہی سمجھتے ہیں, لیکن جب اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوا اور دم دیکھی پتا چلا نہیں ہے تو اب آپ جب پھنس گئے تو آپ نے ایک بات بنانے کے لیے دعویٰ کر دیا کہ نہیں وہ لغت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں, تو آپ کے تو مناظرے اس پر ہو رہے ہیں کہ یہ عید اکبر ہے, یہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے 12 ربیع الاول, اور اس میں آپ ناچ بھی رہے ہیں جھنڈیا بھی لگا رہے ہیں. عید جو حقیقی عید ہے عید الفطر اس کو نہیں مناتے, اس کو اتنا منا رہے ہیں. ہم نے جب دلیل پوچھی کہ بھائی یہ کہاں سے اس میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, یہ بھی سارے معاملے عید والے کر رہے ہیں, تو فوراً جواب دے دیے کہ یہ اصل میں شرعی لحاظ سے نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے. تو لغت کے اعتبار سے تو پھر حضرت عیسیٰ کو جیسے اللہ کا بیٹا کہتے ہو, ہر اللہ کے محبوب کو اللہ کا بیٹا کہنا جائز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عیسائی صرف لغت کے اعتبار سے نہیں کہتے, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کو حضرت عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں. جب اعتراض آتا ہے اشکال آتا ہے پھنس جاتے ہیں تو جان چھڑانے کے لیے اس قسم کی تاویلات کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو یہ جواب ہو گیا. دوسری بات یہ جو قرآن کی آیت پیش کی ہے, ممکن ہے کوئی کہے تو قرآن سے بھی دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسائیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ اے اللہ, یعنی حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولینا واخینا وآیۃ من. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے, وہ دن ہمارے لیے ہم سے پہلوں اور آخرین کے لیے عید کا دن ہوگا. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, وہ اگر کسی دن کو عید کا دن قرار دیتے تو وہ دن عیسائیوں کے لیے عید کا دن بن جاتا, تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے نا. اگر ہمارے نبی کسی دن کو عید کا دن قرار دے دیں تو ہمارے لیے بھی وہی دن عید کا دن بن جائے گا, چاہے وہ دسترخوان نازل ہونے کا دن ہو, آپ کی پیدائش کا دن ہو, آپ کی وفات کا دن ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر تھے, انہوں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے, لیکن کمال کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے دسترخوان نازل ہونے والے دن کو تو عید قرار دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اپنی ولادت کے دن کو اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ اللہ یہ دسترخوان نازل ہونے والے دن کو عید منانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ دسترخوان تو ایک کھانا ہے, کھانا کھا کے کیا ہوگا, اصل تو میری پیدائش کا دن رکھ لے تو امتیوں کے لیے. وہاں بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے دن کو اہمیت نہیں دی. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی دن کوئی خاص واقعہ اللہ کی رحمت کا ہو جائے, دسترخوان نازل ہو جائے, تو پیغمبر کی درخواست پہ اس کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ پیغمبر نے درخواست کی ہو. لیکن پیغمبر بھی اپنی ولادت کے دن کی درخواستیں نہیں کرتے. نہیں آ رہی بس, سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ولادت کے دن کو عید کا دن, یہ عیسائیوں نے بعد میں گڑھا ہے اور عیسائیوں سے ہمارے گرین چینل والوں نے لے لیا, ایڈاپٹ کیا وہاں سے, کہ وہ 25 دسمبر چونکہ ولادت کے دن ہے اس لیے مناتے ہیں, تو وہاں سے انہوں نے یہ لے لیا. سوال نمبر دو, بد مذہب مسلمانوں کو حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے روکنے کے لیے. بد مذہب سے برا سمجھتے ہیں نا کون ہے, یعنی ہم لوگ, میں بھی ہوں اس میں, آپ لوگ میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے. بد مذہب لوگ مسلمانوں کو حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے تو خطبہ نماز عید وغیرہ فعال کیوں نہیں ہے اس میں. وہی بات ہے نا کہ جب شیر ہے تو پھر سوال ہے دم کیوں نہیں ہے اس میں. وہی بات ذہن میں رکھیے گا. تو پھر اس نے جواب دینے کے لیے ادھر ادھر بات گھمائی, تو یہ بھی اسی طرح بات گھما رہے ہیں. جواب, یہ سوال جہالت پر مبنی ہے, کیونکہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ شرعاً صرف دو عید ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ, یعنی یہ لغتاً عید ہے شرعاً نہیں ہے. بار بار لغت کا سہارا لے رہے ہیں, تو بات وہی ہے کہ جب لغت میں اس لیے ہے کہ خوشی کا دن, تو پھر ہر خوشی کے دن کو آپ کیا قرار دیں؟ عید, اور اس کو بھی پروٹوکول دیں آپ. تو آپ نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لغتاً نہیں, آپ شرعاً عید مان رہے ہیں اس کو. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ شرعاً صرف دو عیدیں عید الفطر عید الاضحیٰ, ان دو عیدوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, جبکہ عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھا جاتا ہے جو سنت بھی ہے. بھائی اگر لغتاً بھی کسی کو خوشی ہو, لغتاً بھی خوشی ہو, تو بھی وہ اس دن روزہ نہیں رکھتا. اس کی میں آپ کو درجنوں مثالیں دیتا ہوں. وہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے, لغتاً خوشی اگر ہو, یعنی ویسے ہی کوئی خوشی کا دن ہوا ہے نا جس کو شریعت نے عید کا دن نہیں قرار دیا, ویسی خوشی ہوئی ہے, تو اس خوشی میں وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ کھاتا بھی ہے کھلاتا. اس کی بہت ساری مثالیں. آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, شریعت کیا کہتی ہے کتنے روزے رکھو؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹا ہے تو 2 بکرے, بیٹی ہے تو, بیٹی میں ذرا آدھی خوشی ہوتی ہے 1 بکرا, بیٹے میں دوگنی خوشی بھی, 2 بکرے کھاؤ بھی اور تو لغوی اعتبار سے وہ دن جس دن آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا لغوی اعتبار سے تو وہ عید کا دن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر روزہ کیوں نہیں رکھ رہا بھائی، بکرے کاٹ کے کیوں لا رہا ہے؟ اب آپ کسی کے ہاں چلے گئے، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، فوراً لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مٹھائی تو کھلاؤ کہتے ہیں نا، تو آپ جواب میں کہیں کہ میرے ہاں چونکہ بیٹا پیدا ہوا ہے لہذا آپ روزہ رکھ لیں، کہے گا یار یہ کچھ سمجھ بات آندھی نہیں ہے، کوئی بات سمجھ میں؟ یا ناغا کروا لیں کھانے کا، تین ٹائم کا نہیں تو ایک ہی ٹائم کا، روزے میں تو صبح دوپہر شام کا یعنی اثر تک کا ناغا ہوتا ہے نا، لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ نہیں اتنا لمبا نہیں، عید کیونکہ تھوڑی سی عید ہے لہذا تھوڑا سا ناغا ہونا چاہیے، آپ نے بچہ پیدا ہوا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا رشتے داروں میں، بھائی میرے ہاں رات ولادت ہوئی ہے بیٹے کی، صبح کا ناشتہ کوئی بھی نہ کرے گھر میں، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ یہ لغوی عید کی بات کر رہا ہوں، شریع کے نہیں، یہ لغت میں جس کو عید کہتے ہیں، خوشی کا دن، اس دن بھی خوشی بات کھانے سے شروع ہوتی ہے اور کھلانے پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ پاس ہو گئے امتحان میں، یونیورسٹی میں آپ کے آپ نے جناب ایم بی بی ایس کر لیا یا کوئی انجینئرنگ میں آپ کلیئر ہو گئے، آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے پتا ہے میں بی گریڈ سے پاس ہوا ہوں، فوراً کیا بولے گا بھائی، کوئی مٹھائی شٹائی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے فون کر کے کہا بھائی میں اے گریڈ سے پاس ہو گیا اور میرے بہت اچھے نمبر ہیں، ایسا کر ناشتہ چھوڑ دینا آج کا، ناشتہ رات کا کھانا نہیں کھانا، وہ کہے گا آج تو ڈبل کھاؤں گا بھائی۔ تو میرے بھائی نہ یہ لغت کا، آپ جو اس دن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو نہ وہ لغوی اعتبار سے فٹ بیٹھ رہا ہے اور نہ وہ شریعی اعتبار سے، وہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے کہ ایک بات ادھر کی لے لو ایک ادھر کی لے کے ڈول ڈمک کے کر لو اور تھوڑا سا رقص و سرور کی محفلیں لگا لو۔ کہہ رہے ہیں جو کیونکہ یہ عید شرعی نہیں بلکہ عید عرفی ہے، خوشی کا دن ہے، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اچھا سوال نمبر دو کو دو دفعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، اصل میں تیسرا ہے لیکن سات سوال ہیں تو وہ غلطی سے نمبر کمپوزنگ کی غلطی سے چھ ہو گئے۔ سوال نمبر تین، 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا وصال بھی ہوا تو غم کیوں نہیں مناتے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 12 تاریخ کو آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی تو اس دن عید کیوں، غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ اپنے اوپر سوال قائم کر رہے ہیں، اس کا خود جواب دے رہے ہیں۔ جواب، شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ وصال کی صحیح تاریخ ہمارے نزدیک یکم ربیع الاول ہے، اگر بالفرض 12 ربیع الاول کو وصال کا دن مان لیا جائے جب بھی ہمارے لیے خوشی منانا جائز اور غم منانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ شوہر کے علاوہ اور کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ شرعی قاعدہ، استدلال کس سے ہو رہا ہے؟ غم کے معاملے میں شریعت سے استدلال ہو رہا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں شریعت سے استدلال، بھائی شرعی قاعدے سے جہاں یہ ثابت کیا کہ غم منانا جائز نہیں اور واقعی صحیح ثابت کیا، تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے شوہر کی موت پر، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ شریعت۔ تو اسی طرح جب کھلائی پلائی کا معاملہ ہے تو بھی دلیل کہاں سے ہونی چاہیے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو قرآن سے محبت ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ بہت محبت ہے۔ اس نے کہا قرآن کے کون سا حکم سب سے اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا قرآن قربان جاؤں۔ نہیں، پہلے پوچھا قرآن میں اتنی دعائیں ہیں کون سی دعا اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن پر اور قرآن کی دعاؤں پر، ساری دعائیں اچھی ہیں لیکن سب سے اچھی دعا، سب سے اچھی وہ ہے ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ اب اتنے سارے قرآن میں یہ والی دعا سب سے اچھی لگ رہی ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے اللہ جہاد میں ثابت قدمی دکھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ہے نا اس میں، اور اس میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اے اللہ ہمیں صبر کو ہم پر انڈیل دے میدان جنگ میں، تو وہ تو میدان جنگ کی ہے نا، تو اس کے لیے تو پھر ایک دم آدمی کہتا ہے کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ جا رہا ہے۔ تو دسترخوان والی دعا موصوف کو یاد تھی، پھر اس نے کہا اچھا چلو دعائیں تو ہو گئی، قرآن میں اتنی ساری چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہت سارے احکامات ہیں، ان میں سب سے بہترین حکم کون سا ہے جو جس پر تو عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن کے احکامات پر، سارے احکام بہت اچھے لیکن سب سے اچھا جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ ہے کلو و شربو، کھاؤ اور پیو۔ تو بات یہی ہے کہ جہاں غم کی بات آئی دلیل حدیث سے دی جا رہی ہے، خوشی منانے کی بات آئی تو دلیل حدیث سے، پیغمبر کا دن منانے کی بات آئی تو دلیل حدیث سے نہیں دی جا رہی، تو یہ کچھ ایسا ہی سیٹ اپ معلوم ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہ معلوم ہوتا ہے اگر کسی ایک دن نبی کی پیدائش ہو اور وصال بھی ہو تب بھی ہمیں انعام کے حصول کے لیے خوشی منانے کی اجازت ملتی ہے لیکن غم منانے کا حکم نظر نہیں آتا. صحیح ہے نا؟ انہوں نے دلیل دعویٰ کیا مگر دلیل نہیں ہے. آگے ایک روایت پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی میں وفات پائی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جمعہ عید کا دن ہے، اسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا. اب غور فرمائیے، جمعہ حالانکہ آدم کی وفات کا دن ہے لیکن اس کے باوجود حضور نے اللہ کے حکم سے اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا، اور یقیناً عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس کے برعکس غم منانے کا حکم موجود نہیں. احادیث سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے لیے خوشی منانا جائز اور غم منانا جائز نہیں. قابل غور ہے کہ شہید زندہ ہے کیونکہ اس نے اپنی جان اپنے نبی کے فرمان پر قربان کر دی. نبی کا مقام تو شہید سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، تو نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. یہ ان کا جواب ختم ہو گیا. اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمعہ کا دن قرار دیا، یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن، ان کی وفات کا دن، یہ وہ دن جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ وہ دن جس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات تو بتائے ہیں کہ جمعہ کے دن ہوئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس وجہ سے جمعہ کا دن میں عید کا دن قرار دے رہا ہوں، یہ نہیں بتایا آپ نے. اور مان لو بتایا بھی ہے، فرض کر لو کہ آپ نے بتایا کہ اس وجہ سے یہ پہلے تو اس حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، دیکھنی پڑے گی یہ صحیح حدیث ہے. مان لو صحیح حدیث ہے، وہ یہ نا گل ویلے دیتے پھل موسم دا. اب حدیثوں کی تحقیق میں پڑھوں گا تو وہ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا فلاں راوی سے، وہ کہیں گے نہیں فلاں ہے، تو ایک کھچوڑا بن جائے گا بات. مان لیا حدیث بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے واقعی صحیح بھی ہو، مجھے علم نہیں ہے، اور مان لیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے جمعے کے دن کو بڑا دن قرار دیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی نے اپنی پیدائش کے دن کو بڑا کیوں قرار نہیں دیا؟ ہے بھائی، حضرت آدم کی پیدائش کے دن کو دے رہے ہیں، اپنی پیدائش کے دن کو نہیں دے رہے، تو آپ بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ منایا کریں، نبی کی پیدائش پہ نہ منایا کریں، پھر ہوگا حدیث پر عمل. پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جمعے کے دن کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے عظیم دن قرار دیا. اور اگر صحیح ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو اہمیت دی جا رہی ہے اور نبی اپنی پیدائش کے دن کو روزہ رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، تو پھر تو حدیث پر عمل ہوگا. اور دوسرا جواب یہ کہ آپ جمعے کے دن یہ کچھ کیوں نہیں کرتے جس کا عید ہونا آپ بار بار حدیثوں سے ثابت بھی کر رہے ہیں، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا ہے. ایک تو حدیثیں نہیں ہیں، جو اوپر سے کوئی حدیث پیش کرو تو اس سے بات دوسری ثابت ہو رہی ہے. اس پہ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کم ہے، جلدی جلدی میں سارے سوالات نمٹاؤں. اور اچھا یہ جو آخر میں کہا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کو یعنی مردہ قرار دینا ممکن نہیں ہے چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو اصل میں یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مان بھی لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات ملی ہے، برزخی حیات جو بہت طاقتور ہے، بہت ہی طاقتور قسم کی حیات ہے، مگر دنیا سے تو آپ تشریف لے گئے نا. یہی وجہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے مگر بیوی پھر بھی اس کی عدت گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی؟ ابے بھائی وہ زندہ ہے اپنے لیے، بیوی کو تو بیوہ کر دیا نا اس نے، بیوی تو 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی کہ نہیں منائے گی؟ وہ تو عدت گزارے گی. تو صحابہ کرام نبی کی وفات کے دن نبی کے زندہ ہونے پر خوشی منا رہے تھے یا غم منا رہے تھے؟ ٹھیک ہے نبی زندہ ہیں، سب کچھ ہے، مگر صحابہ سے تو بچھڑ گئے نا اس دن. یہی وجہ ہے کہ وہ دن جس دن نبی کا وصال ہوا، دنیا سے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن صحابہ پر اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ مشکل دن صحابہ کرام پر نہیں آیا. اور بار بار یہ جو کہنا کہ غم منانے کا نہیں ہے خوشی منانے کا، یہ بات غلط ہے. نہ خوشی منانے کا ہے نہ غم منانے کا ہے، غم اور خوشی منانے کے دن شریعت نے بتا دیے. غم ہونا الگ چیز ہے، خوشی ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے، غم منانا الگ چیز ہے. اگر آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ اس دن نبی تشریف لائے تھے، خوشی ہوتی ہے ایک لاشعوری طور پر، تو یہ بھی تو ہونا چاہیے. یہ وہ دن ہے جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ بدترین دن تھا، اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو آپ کو غم کیوں نہیں ہو رہا؟ صحابہ کو تو غم بھی ہوا تھا، جانوروں تک کو غم ہوا تھا اس دن. حدیث میں آتا ہے میں نے وہ عجائب گھر دیکھا مدینہ کا، دور ہے مدینہ شہر سے، عام لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہے، ایک بہت بڑے انجینئر نے سعودی عرب کے، انہوں نے ایک عجائب گھر بنایا ہے. صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کو انہوں نے ایک چھوٹا سا شہر بنایا ہے، ٹیلے بنا دیے اس میں، پورا اس دور کے مدینہ کا نقشہ کھینچا ہے. پھر اس میں صحیح احادیث کی روشنی میں جس جس پہاڑی پر، یعنی پہاڑوں کے ڈیزائن بھی ویسے ہی ہیں، چھوٹا سا بنا دیا شہر لیکن تاکہ پتا چلے کہ یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا. تو اس میں جب وہ پورا بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائے، یہاں گئے، تو آدمی کی اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا. تو وہ آخر میں نے وہ 3 سے 4 دفعہ اس کی زیارت کی، دل نہیں بھرتا تھا. وہ جو جب بتاتے تھے نا، تو وہ انہوں نے ایک اونٹنی بھی بنائی ہوئی ہے، ایک پتلا سا بنایا اونٹنی کا بغیر تصویر کے، اس کے منہ پہ وہ باندھی ہوئی بھی ہے. تو وہ آخر میں جب یہاں پہنچتے ہیں نا کہ یعنی تاریخ کا جب آخری حصہ، کہ جب یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ خندق میں بھی سوار ہوئے، یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ احد میں بھی سوار ہوئے، یہ وہ اونٹنی ہے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہ ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ بھی اسی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا. جب نبی کا انتقال ہوا تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی اتنی غمزدہ ہوئی ہے، اتنی غمزدہ ہوئی، جانور بھی مالک سے بچھڑنے پر روتا ہے نا، اور مالک کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی غمزدہ ہوئی، اتنی غمزدہ ہوئی کہ روتے روتے اندھی ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی کا بڑا اکرام کرتے تھے کہ نبی کی اونٹنی ہے، تو حضرت عمر نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اندھی ہو گئی ہے، اس کے سامنے گھاس پھوس ڈال دیا کرو لا کے. تو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اونٹنی کی آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی اور آگے گھاس رکھی ہوئی. تو جب منظر دیکھتا نا انسان تو دل پہ قابو نہیں رکھ سکتا، وہ رو پڑتا ہے. لیکن وہ اونٹنی نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اور اسی طرح بھوک میں وہ ہلاک ہو گئی، مر گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر بیٹھ کر سوار ہوتے تھے، اس گدھے نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کے ہلاک کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخت، اتنے مضبوط دل والے، مضبوط دل والے، انہوں نے کہا کہ میں یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، جس نے کہا کہ نبی پر موت طاری ہوئی یا نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اتنا غمزدہ دن تھا. تو یہ کہا کہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے، منانا تو نہ خوشی ہے نہ غم ہے، ہوتی ہے خوشی تو جیسے خوشی ہوتی ہے تو غم بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا، وہ والا بہت ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کھانا پڑتا ہے اور غم ہوگا تو پھر کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا. وہی بات ہے کہ سمجھ گیا نا، وہی بات. چلیں آگے. آگے کہہ رہے ہیں جھنڈے لگانا کہاں ثابت ہے. ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے جھنڈے منڈے لگا رہے ہیں کہاں ثابت ہے؟ اس کی دلیل لکھی ہے، جواب، آمد مصطفیٰ پر جھنڈے نصب کرنا اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے. حضرت آمنہ کی چنانچہ حضرت آمنہ ولادت پاک کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، اللہ نے میری نگاہوں سے پردہ اٹھا دیا حتیٰ کہ میں نے مشارق سے مغارب کو دیکھ لیا، اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا ہے. آگے حدیث کا حوالہ دیا مدارج النبوہ. مدارج النبوہ میں موضوع من گھڑت روایتیں بھی ٹھیک ٹھاک مقدار میں پائی جاتی ہیں. یہ روایت بھی، اس کا میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے بتایا وہ کمپیوٹر ہی غائب ہو گیا، وہ اس میں مکتبہ شاملہ ہی غائب ہو گیا، لیکن کچھ دلائل قرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہ اس واقعے کو بیان کرنے والی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولو بھائی، والدہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. تو اس حدیث کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی متصل بیان کر کے دکھا دے. اگر یہ ہوتا نا، نبی نے فرمایا کہ میری والدہ فرماتی تھی، پھر تو بات ٹھیک تھی، پھر نبی کی سند کوئی دکھا سکتا تھا. ٹیکنیکل بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ڈائریکٹ راوی کیا کہہ رہے، کس نے فرمایا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت آمنہ سے خود سنا؟ اگر آپ نے خود نہیں سنا، کیونکہ حضرت آمنہ تو اس وقت انتقال کر گئی تھی جب نبی کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے. اس کا مطلب ہے درمیان میں راوی غائب ہیں، حدیث منقطع ہے. اور وہی بات، گل ویلے دیتے پھل موسم دا والی بات، مان لو چلو یہ بھی صحیح حدیث ہے، جھنڈے دے کے، 3 کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے. میں دیکھ لوں کہاں کہاں لگے ہوئے تھے. ایک مشرق میں، تین جھنڈے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر، تو آپ بھی تین جھنڈے لگا لو، ایک مشرق میں لگا لو، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر، لگا کے دیکھو اگر دم ہے. آپ اپنے گھروں کو خانہ کعبہ قرار کیوں دے رہے ہیں؟ جو چیز خانہ کعبہ پہ جچتی ہے وہ میرے اور آپ کے گھر پہ جچے گی؟ مجھے کسی نے کہا حرمین کے امام اتنا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، وہ ابا پہنتے ہیں، آپ بھی پہنا کریں. میں نے کہا بھائی یہ وہیں جچتا ہے، الفلاحیہ میں نہیں جچے گی یہ. تو یا انڈا یا کسی اور مسجد میں نہیں جچے گی، مقصد الفلاحیہ کی توہین نہیں، مطلب کہ ہمارا وہ حرم والا ماحول ہو تو پھر ہے نا. تو ایک صاحب کہنے لگے، حرمین کے ایک امام کی قرات انہوں نے سنی انٹرنیٹ پہ، بڑی مزیدار، تو وہ کہنے لگے اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہمیں بھی ایسا لاؤڈ اسپیکر دے دو اور ہمیں یہ ماحول دے دو تو ہم بھی ایسا ہی بول کے دکھائیں. میں نے کہا تیسری چیز رہ گئی، آواز بھی ایسی دے دو. وہ غائب کر دی. صرف دو چیزوں سے بات نہیں بنتی ہے، آواز بھی ہو پھر درد بھی ہو. بعض دفعہ آواز ہوتی ہے مگر درد نہیں ہوتا. تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو بھائی تین جھنڈے لگے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور بیت اللہ کے اوپر. اول تو لگے ہی نہیں، حدیث صحیح صحیح تو ثابت، مان لو اگر لگے ہیں تو وہاں لگاؤ جا کے. اور دوسری بات یہ کہ نہیں، اگر آپ فرض کر لیں کہ ہر جگہ لگے تھے، یعنی تین جگہ لگے ہیں تو اس سے ہر جگہ لگانا ثابت ہوتا ہے، تو بھی یہ 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ جس دن نبی پیدا ہوئے. حضرت آمنہ نے کہاں لگے دیکھے؟ جہاں جب نبی پیدا ہوئے. تو بھائی جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن لگا لیتے. یہ بتاؤ اگلا سال جب آیا تو پھر اس دن حضرت آمنہ نے یا کسی صحابی نے کہیں جھنڈا لگا ہوا دیکھا؟ اگر ہوتا تو یہ اس کا حوالہ دیتے. کیا خیال ہے؟ جھنڈے کی دلیل پیش کی جاتی تو یہ بتاتے کہ حضرت آمنہ کہ ہاں جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن تو خواب میں جھنڈے نظر آئے. اس کے بعد جب ایک سال گزرا تو حضرت آمنہ چونکہ دنیا سے جا چکی تھی تو نبی کو خواب میں آئے یا کسی صحابی کو خواب میں آئے؟ اور یہ بھی خوابوں میں آ رہے ہیں، حقیقت میں پھر بھی نہیں آ رہے. تو چلو نہ حقیقت میں نہ خواب میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے، اگر ہوتے تو اس پمفلیٹ میں ان جھنڈوں کا تذکرہ ہوتا. ہاں W11 میں جھنڈے ہم نے دیکھے ہیں، صحیح ہے نا، W11 ہے آپ کے، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ بھی بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. آگے کہنے جلوس نکالنا کہاں ثابت ہے، سوال خود قائم کیا، جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ جواب بہت زبردست ہے. اس کی بھی اصل حدیث پاک سے ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں پہنچے تو وریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے. اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے. وریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اسے نیزہ پر باندھ لیا اور سید الانبیاء کے آگے آگے چلنے لگے. مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105. یہ اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ جلسے، دلیل کیا ہے کہ جلسے ہونے چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی نے ہاتھ میں کیا لیا ہوا تھا؟ نبی معاذ اللہ نقل کفر، کیا جلوس نکال رہے تھے؟ بتاؤ میرے بھائی، نبی مکہ سے کوئی یعنی ان باتوں میں کیا تبصرہ کرے آدمی. مجھے میں نے کئی ساتھی مجھے کہہ رہے تھے اس پہ ٹاپک اور بیان کرے، میں نے کہا کسی اور ٹاپک پہ کروا لو، اس پہ نہیں کرواؤ، اس سے میری شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، کوئی اور ٹاپک پر بیان کروا لیں، اس موضوع پر دوبارہ مجھ سے بیان نہ کروائیں آپ لوگ. یہ دلائل ہیں. مجھے بتاؤ نبی کیا مکہ سے جب ہجرت کرنے کے لیے مدینہ چلے تھے تو جلوس لے کے چلے تھے؟ بھائی وہ چپکے سے غاروں میں ہوتے، ایک ضرورت تھی. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا زندگی کا، جان کا خطرہ تھا، تو اللہ نے حکم دیا مدینہ چلے جائیں، وہاں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چپکے سے تشریف لائے اور پھر مدینہ کے قریب لوگوں نے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے. تو پھر حضرت بریدہ اسلمی نے کہا کہ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے، یہ جھنڈا علامت ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جھنڈا علامت ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، یہ اس کی علامت ہوگا. جیسے کہ میدان جہاد میں صحابہ کرام کے ساتھ جھنڈے ہوتے تھے تو جھنڈوں سے پتا چلتا تھا یہ ہمارا امیر ہے، دائیں بائیں نہ ہو جائیں ہم، اس جھنڈے سے ٹریس ہوتا تھا آدمی. تو جہاں کوئی ایسی ضرورت ہو وہاں جھنڈا اٹھا لیں ہاتھ میں، ہم نے کب منع کیا ہے؟ تو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں. اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دین کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، تو ہم بھی ان حضرات سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے دین پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا ہے تو پھر آپ کسی دوسرے ملک اگر ہجرت کریں تو جھنڈا اٹھا کے لے جائیں. یہ ثابت ہوتا ہے. اس سے ربیع الاول کے جلوس ثابت, بلکہ ربیع الاول کے جلوس کا جلوس نکلنا ثابت ہوتا ہے. اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور بھی بہت کچھ ہے اس موضوع پر کہنے کے لیے, لیکن کیا کہے آدمی. اور کس پر امامہ اتارا اور نیزے پر باندھ لیا, تو پتہ یہ چلا کہ یہ جلوس جلیبیوں کے ساتھ اور حلووں اور موسمبیوں کے ساتھ نہیں تھا, بلکہ تلوار کے ساتھ تھا. یہ اس کی علامت تھی کہ نبی جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور قیامت تک جہاد کا حکم امت کو دے کے جائیں گے دودھ جلیبی کھانے کے لیے. آج کسی نے بتایا موسمبیاں بٹ رہی تھیں اور مٹھائیاں بٹ رہی تھیں, تو تلوار میں اس طرف اشارہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو پچھلی کتابوں میں ہے, نبی الملاحم, گھمسان کی جنگوں والا نبی, گھمسان کی جنگوں والا نبی, یہ نبی کا نام تھا پچھلی امتوں میں, گھمسان کی جنگوں والا نبی آئے گا. یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ دودھ جلیبی کی ترغیب دے گا یا مٹھائیوں کی ترغیب دے گا, یہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. تو آپ جہاد کریں, تلواریں اٹھائیں. دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی دلچسپ ہے. کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے. زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجو کرتے تھے, برے اشعار کہتے تھے. مکہ جس دن فتح ہوا, یہ بھی شاعر تھے, ان کی بہن بھی شاعرہ تھی. مکہ جس دن فتح ہوا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو. ان کے بارے میں بھی حکم دیا. ان کو جب پتا چلا میرے قتل کے آرڈر آ گئے تو یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. بھاگے ہیں تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی جاؤ نبی کی خدمت میں دوبارہ, معذرت کر لو, انشاءاللہ نبی تمہارا اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ چپکے چھپتے چھپاتے آئے حضرت ابو بکر کے پاس, سفارش کے لیے مجھے لے جائیں. ہمارے یہاں فرماتے تھے اگر حضرت عمر کے پاس آتے نا تو لے جانے سے پہلے ہی کام اتار دیتے. حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے, تو حضرت ابو بکر ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو انہوں نے چونکہ نبی کی حجب بہت کی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کی تعریفیں شروع کر دیں اشعار میں. اشعار میں تو ان اشعار میں جہاں نبی کی تعریف کی, اپنے ایمان کا سبب بھی بتا دیا کہ میں کیوں ایمان لا رہا ہوں. حالانکہ میرے دل میں تو نفرت تھی, میں ایمان نہیں لاتا, لیکن ایمان لانے کی وجہ کیا بنی ہے وہ بھی بتا دی. وہ کیا تھے؟ پہلے تو عربوں میں عادت تھی کہ جب بھی شعر و شاعری کا آغاز کرتے تو اپنی معشوقہ اور محبوبہ سے کرتے تھے. وہ تو اپنی جو معشوقہ ہوتی نا اس کے تذکرے کرتے, بان سعاد فقل بل یوم ببتولو متعیم افرحا لم یفت مقبولو, سعادہ چلی گئی, نبی کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی, تو نبی نے ان کو کچھ کہا نہیں کہ چلو فی الحال اس کو اسی پہ چلنے دو, جیسے کہ ان کی عادت ہے جب مسلمان ہو جائیں گے پھر سمجھا دوں گا. اس سے تبلیغ کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک دم لٹھ لے کے کسی کے اوپر نہیں چڑھ جانا چاہیے, اس کے اپنے جذبات, اس کی اپنی رسومات کا خیال کرنا چاہیے, اس کے بعد آرام آرام سے اس کو سمجھایا جائے. ورنہ نبی کے سامنے بیٹھ کے اپنی معشوقہ کی تعریفیں کرنا اور اس انداز سے, یہ تو بظاہر غلط ہے, مگر نبی نے خاموشی اختیار کی. تو عربوں کی عادت تھی اصل کلام بعد میں, پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ. تو انہوں نے بھی اصل کلام یعنی نعتیہ کلام جو نبی کی شان میں پڑھنے والے تھے وہ بعد میں, پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ. تو کہنے لگے بان السعاد, وہ چونکہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے تھوڑا سا سنا دوں آپ کو کہ عربوں کی شاعری کیسے ہوتی تھی. بان السعاد فقل بل یوم مبتولو, سعادہ چلی گئی, سعادہ چلی گئی, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. متعیم اس رہا, جہاں جہاں گئی دل اس کے پیچھے پیچھے ہے. لم یفدا, اور اس دل کے بدلے کوئی دوسرا دل بھی مجھے نہیں لا کے دے رہا, میرا دل تو اس کے پیچھے چلا گیا. اب سینہ دل سے خالی ہے, کوئی دوسرا دل مل جائے جو میرے قلب میں لا کے لگا دو. مقبولو, زخمی ہو چکا ہے میرا دل. آگے کہہ رہے آگے کہتے ہیں, لاکنہا خلت قد سیت من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. اتنی محبوبہ ہے, اتنی خوبصورت ہے, ساری باتیں, لیکن اس میں عیب کیا ہے؟ ایسی دوستی ہے جس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شامل کر دیا گیا ہے, جس کے خون میں جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا. عربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کی وعدہ خلافی کو بیان کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نخرے والی ہے, ایسی نہیں ہے کہ جدھر کال کی فوراً پہنچ گئی. یہ کون سی محبوبہ ہے بھائی, ادھر آپ نے کہا اس کا مطلب ہے اس کو گھر میں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ہی فون کیا ریسیو کر لیا, تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کو کوئی دوسرا فری کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عرب اپنی معشوقہ کی شان بیان کرتے, بے وفا ہے, وعدہ کرے گی مگر پھر بھی خلافی. تو یہ اور بھڑکانے کے لیے کہ بھائی ایسی ہے کہ نو لفٹ, اتنی اچھی ہے. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خواتین کو بھی نو لفٹ کا لیبل لگا دینا چاہیے, پھر معاشرے میں آپ کی قدر ہوگی. جس نے چھیڑا چھڑ گئی فوراً, اس کی علامت ہوتی ہے یہ خاندانی عورت نہیں ہے. تو پہلے اپنی معشوقہ کے اشعار بیان کر کے پھر آخر میں جب نبی کی تعریف شروع کی ہے تو کیا انداز تھا آپ یہ دیکھیے. ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول, بے شک رسول ایک ایسی تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی ہے, ہندی تلوار ہیں, عرب میں ہندی تلوار کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, ہندی تلوار ہیں, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, مسلول اور میان سے نکلی ہوئی تلوار ہے, یستضاء به, جس کے ذریعے ایمان کی روشنی پورے عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. یعنی بتا دیا کہ اے نبی یہ تیری شان ہے, تیری تلوار میں ایسا دم ہے کہ میں تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوا لیکن جس دن آپ نے تلوار کی طاقت سے مکہ فتح کیا مجھے آپ کے برحق نبی ہونے کا یقین آ گیا کہ اتنی کم طاقت میں ایسی تلوار چلا کے میدان جنگ میں کودنا اور اتنے ساتھیوں کو قربان کرنا, اپنے چچا کے درجنوں ٹکڑے کروانا اور اپنے چچا زاد بھائی جعفر تیار کو شہید کروانا, اپنے منہ بولے بیٹے کو غزوہ موتا میں شہید کروا دینا اور اپنے اتنے پیاروں کو جنگ میں ٹکڑے کروا دینا, ان ٹکڑوں کے بعد اگر ان لاشوں کے پہ آن چلنے کے بعد اگر آپ یہ مکہ فتح کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہیں, آپ سچے نبی ہیں. اسی تلوار کی اس روشنی سے اللہ نے آج مجھے بھی ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول, یہ ناتیہ کلام تھا جو نبی کی شان میں پیش کیا. آج ناتیہ کلام دیکھ لو, آج کے ناتیہ کلام دیکھ لو, اور نبی اس شعر پر اتنا خوش ہوئے. یہاں نہ نبی کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے, یہاں نہ نبی کی پلکوں کی تعریف ہو رہی ہے. آپ کی پلکیں خوبصورت تھیں اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی زلفیں خوبصورت تھیں, مگر صحابہ کرام نے آپ کے حسن و جمال کی بھی تعریف کی مگر نبی نے ہدیہ نہیں دیا اس حسن و جمال کو. حضرت حسان ابن ثابت نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ عَيْنِ قَطُّ وَمِثْلُكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ اے نبی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, عیب سے مراد جو انسانوں میں جو عیب ہوتے ہیں ان سے پاک پیدا کیا, اور خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ عَيْنِ قَطُّ, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ جمیل جمال والا خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا نہیں ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود چاہا. نبی نے اس پر حضرت حسان کو ہدیہ نہیں دی. یہ بھی بڑا اچھا کلام تھا اور بالکل برحق تھا, لیکن حضرت کعب بن زہیر نے جب کہا حسن و جمال کے بارے میں نہیں بلکہ نبی کے بارے میں فرمایا کہ رسول ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے روشنی پھیل رہی ہے اور اللہ نے آج مجھے بھی, اس میں نبی کی قربانیوں کا بہادری کا تذکرہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اپنی چادر اتار کے حضرت زہیر کعب بن زہیر کو کے حوالے کر دی. وہ شخص جس کے کفر کا جس کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے, عام معافی کا اعلان کیا مگر کہا کہ کعب ابن زہیر کو جہاں پاؤ قتل کر دو, ان کے لیے عام معافی نہیں ہے, اتنی نفرت, مگر تھوڑی ہی دیر میں یہ نفرت کتنی محبت سے تبدیل ہو گئی اور کس شعر پہ تبدیل ہو گئی. تو ہم بھی عاشقان رسول سے کہتے ہیں کہ ذرا اس طرف بھی توجہ دو. نبی کے نام پہ کھانے پینے کا بازار گرم نہیں کرو, چھوڑ دو, ناچنے کا بازار گرم نہیں کرو, جاؤ افغانستان کے پہاڑوں میں لڑو, آج جا کے قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں اسلام کی خاطر. کس سے لڑ رہے ہیں؟ کفریہ طاقتوں سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ کوئی ہے جس سے کوئی ہے جب مسلمان, پہلے تو لوگ کہتے تھے وہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں, باغیوں سے لڑ رہے ہیں, اب کس سے لڑ رہے ہیں؟ اب تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن نہیں. تو نبی اگر یہ جو جھنڈا ثابت ہو رہا ہے نا یہ تلوار کے ساتھ. اچھا میرے بھائی جلدی جلدی سوال نمبر 6, عید میلاد النبی کی شریعت, یہ تو ہو گیا, ہاں شریعت حیثیت کیا ہے عید میلاد النبی کو, یعنی شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب, اللہ کا فرمان ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. سورہ یونس آیت نمبر 58. یہ آیت کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے؟ خود اللہ عز و جل کا فرمان ہے ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ انبیاء آیت نمبر 107. بخاری شریف میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر یہ پھر میں اگلا اسٹیپ بعد میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. دلیلیں دی جا رہی ہے کہ قرآن میں سورہ یونس میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ سورہ یونس کی یہ آیت آپ دیکھ لیں، قل فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ پہلی بات تو یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے، کوئی حافظ ہے ذرا پیچھے سے آیت پڑھے تو پھر میں اس کو بتا دوں گا یہ قرآن کے بارے میں چل رہی ہے آیت۔ کوئی حافظ ہے؟ قل فبذلک فلیفرحوا سے پیچھے میں آگے تو پڑھ سکتا ہوں نا، ریورس جانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ قل فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون، یہ آیت ہے، اس کے پیچھے سے پڑھے کہ سنائے کوئی حافظ صاحب؟ کوئی بھی حافظ نہیں ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، حافظ تو ہیں مگر ریورس جانا مشکل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید دے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابھی، یا ٹائم لگے گا اس میں۔ چلو مان لیا کہ نبی کے بارے میں، تو فلیفرحوا کا معنی ہے خوش ہو جائیں، کس پر؟ کہ اللہ نے آپ کو نبی، اصل میں تو یہ قرآن کے بارے میں، قرآن کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، فلیفرحوا بلکہ خوش ہو جاؤ۔ خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی؟ تو ہم نے کب کہا کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہمیں قرآن ملا، ہم تو بڑے خوش ہیں الحمدللہ ہمیں قرآن ملا، تو اس پہ جب ہم خوش ہیں تو ہے نا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہے کیا؟ اور اگر کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی خوش ہو، اس میں پریشان ہونے کی کوئی، میں منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا، یار اللہ نے ہمیں قرآن دیا بہت پریشان ہوں، تو ہم یہ آیت پڑھیں گے کہ بھائی اللہ نے قرآن دیا اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں اس نے اتنے مشکل مشکل احکام دے دی، ہمیں گڑبڑ کرا دی۔ تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس پہ پریشان نہیں، بلکہ فل یفرحوا، فرحا یفرحوا فرحتن کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ، غم نہ کرو کہ یہ کیا مشکل حکام نے دیے، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے دیے تو یہ برحق ہیں، اس پہ تمہیں جنت ملے گی۔ اور اگر مان لیا کہ یہ نبی کے بارے میں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو تمہیں نعمت ملی ہے اس نعمت پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں نبی کی نعمت ملی تو ہم اس پر خوش ہیں، پورے سال خوش ہوتے ہیں، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں ہوتے۔ اور جو آدمی غمزدہ ہو کہ یار یہ نبی دنیا میں آ گئے تو ہمیں اتنے مشکل مشکل حکام دے دیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو ہم اس کو یہ آیت سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں فبذلک فلیفرحوا، تمہیں اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے کہ نبی ملے تو ان کی وجہ سے تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب خوشی منانا نہیں۔ اس کی دلیل یہ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو بتاؤ پھر کس صحابی نے خوشی منائی تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ احادیث میں دیکھیں اس کا شان نزول کہ فوراً صحابہ مٹھائی کے ڈبے لائے ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی آمد پر خوشی مناؤ، لہٰذا یہ مٹھائی میری طرف سے کھائیے، یہ کھجوریں کھائیے، کوئی ایک روایت دکھا دو۔ تو اس کا مطلب صحابہ نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا، صحیح ہے نا؟ تھک گئے ہیں تو بس کر دوں یا کمپلیٹ کروں اس کو؟ تو صحابہ نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا، وہ اس کا مطلب یہی سمجھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کا ملنا یہ خوشی کا سبب ہے، غم کا سبب نہیں ہے۔ تو ہم بھی بھائی الحمدللہ اس پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کی امت میں بنایا اور ہمیں ایک نبی ہمارے لیے بھیجا، لیکن ہم اس بات پر سال کے 12 مہینے خوش ہوتے ہیں، مناتے اس وقت ہیں جب نبی نے منانے کا حکم دیا، اور وہ دو دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ صرف 12 کو خوش ہوتے ہیں، باقی دن پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا آگے ہے کہ بخاری شریف میں کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری، بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے، کیونکہ جب میری لونڈی صوبیہ نے حضور کی پیدائش کی خبر دی تو میں نے اسے انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ ابو لہب کو جب پتہ چلا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے خوشی میں پیدائش پر آزاد کر دی اپنی باندی کو۔ کب آزاد کیا؟ جب جس دن پیدائش کی خبر ملی، پیدا بھی، یہ بھی ثابت نہیں کہ جس دن پیدا ہوئے، بلکہ جس دن پیدائش کی خبر ملی تو فوراً ابو لہب خوش ہوا کہ میرے گھر بچہ پیدا، بھتیجا پیدا ہوا ہے میرے خاندان میں، لہذا اس نے باندی کو آزاد کر دیا۔ تو جب آپ کو خبر ملی تھی گرین چینل والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یعنی نبی کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور یہ خبر کب ملتی ہے؟ جب بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے، اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں، نبی کے امتی، تو فوراً اس کے دماغ میں آتا ہے اچھا اس امت میں نبی بھی ہیں، تو بتایا جاتا ہے ہاں ربیع الاول میں نبی پیدا ہوئے ہیں، تو اسے خبر ملتی ہے تو بچہ خوشی منائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خوش ہو جائے کہ ہمیں نبی ملے ہیں۔ جب خبر ملی تھی اس وقت نہیں منا رہے، 12 تاریخ کو منا رہے ہیں۔ یہ ابو لہب نے بھی اتنی سینس اس میں بھی تھی، جب خبر ملتی ہے نا، جیسے ہمیں بچے کی ولادت کی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً بکرا کاٹنے کا حکم دیتے نہیں دیتے۔ آپ سعودیہ میں تھے، آپ کو ایک ہفتے بعد اطلاع ملی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ربیع الاول کے جلسے تھے، ٹیلی فون بند پڑا ہوا تھا. ایک ہفتے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں پچھلے منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے، اور تو آپ کو جب خبر ملتی ہے تو آپ یقیناً خوشی مناتے ہو. پہلی خوشی کیا ہوتی ہے؟ فون کر کے فوراً کہتے ہو بھائی دو بکرے لالو کھیت سے فوراً پکڑو. یہی ہوتی ہے نا. تو ابو لہب نے بھی یہ کام کیا تھا، بھتیجے کی خوشی ملی. کوئی جانور کاٹ کے کرتا ہے تبھی ہم کہتے ہیں اگر بکرے نہیں ذبح کر سکتے تو بھائی کوئی مٹھائی کھلا دو، عقیقہ میں صرف بکرا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، کسی طریقے سے خوشی کا اظہار کر لو. لیکن یہ سارے اس وقت ہیں جب خوشی کی خبر ملتی ہے. ابو لہب نے بھی اگلے سال نہ باندی کو آزاد کیا نہ بکرا کاٹا، اتنی سینس ابو لہب میں بھی تھی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ میں بھی ہونی چاہیے پھر اتنی سینس. پھر ابو لہب نے جب یہ خوشی منائی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی انگلی سے پانی جاری کر دیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ اس کو ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ ولادت جس دن ہوئے تھے نا اس دن کے لیے تو ہے. اب ہر سال ہو جائے تو برتھ ڈے ہو جائے گا، پھر وہ پھر سالگرہ ہو جائے گی، وہ صحیح نہیں ہوگا حساب کتاب. آگے لکھتے ہیں بانی جامعت الرشید مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی، لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا. احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348. یہ مفتی رشید احمد صاحب میرے چونکہ شیخ تھے تو میں نے وہ احسن الفتاوی سے ان کی عبارت نکالی. پوری عبارت جو ہے نا وہ یوں ہے، یہ بات تو لکھی ہوئی ہے کہ جب ابو لہب نے ولادت کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تو اس امت میں اگر کوئی ولادت کی خوشی میں کچھ صدقہ خیرات کرے گا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ حضرت کا دعویٰ ہے. تو میں بھی اسی کے قائل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر کوئی کسی کو یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھے نبی ملے تھے، صحیح ہے نا، کسی کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، تو جیسے ہم بہت سارے شکرانے میں کام کرتے ہیں نا، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں شکرانے کے. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا تو اگر کوئی شکر میں کسی کو دعوت کر دے، کھلا دے، صدقہ کر دے، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی اللہ کسی کو عالم بنا دے تو جس دن عالم بنے اس دن وہ خوشی میں کسی کو کھلا دے، بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ ولادت کی خوشی 12 تاریخ کو اس خاص دن منانا، اس کا کوئی ثبوت دکھائیں. تو آگے مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اگر کوئی کسی کو کھلاتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اس کے لیے شریعت نے کوئی دن متعین نہیں کیا. کسی کو روزانہ خوشی ہوتی رہے تو روزانہ کھلاتا رہے. اور نبی کی صرف ولادت پہ نہیں، نبی نے جس دن مکہ فتح کیا اس پہ بھی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس پہ بھی کھلائے، لیکن وہ دن نہیں جب اس کو خوشی ہو، جب یہ احساس ہو. انسان کو کسی بھی وقت کسی چیز کا احساس بیدار ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بچہ تو فلاں تاریخ کو پیدا ہو گیا تھا، پھر آپ کو کچھ دنوں کے بعد پھر بچے پہ بڑی محبت آئی آپ کو، پھر آپ کو جذبہ ہوا، دیکھو میرے فلاں رشتہ دار کے یہاں ابھی تک ولادت نہیں ہے. آپ خوشی سے کہتے ہیں یار اللہ نے مجھے الحمدللہ بیٹا دے دیا. اب یہ جذبہ دوبارہ تازہ ہو گیا جو کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار میرا دل کو تسکین ہوا، دو بکرے کاٹے تھے، میں چاہ رہا ہوں ایک اور کاٹ دوں. بکرے کا مقصد نہیں ہے مطلب دعوت کر دوں لوگوں کو، بکروں کے تو میں ویسے ہی خلاف ہوں، آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کلپ میں ایک اور کرنے بھائی. تو یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب بھی آگے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، مگر انہوں نے وہ وضاحت بیان نہیں کی. وہ آگے وضاحت یہ کہاں چلا گیا، یہ صفائی نہیں لے کر آئے آپ، ابھی تو پڑھا تھا میں نے، نہیں پیچھے بھی نہیں ہے. بہرحال یہ سفر آپ خود گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، احسن الفتاوی موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی احسن الفتاوی موجود ہے. احسن الفتاوی احسن الفتاوی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 یہ صفحہ یاد رہے گا. اس میں آگے حضرت نے لکھا ہے کہ مگر اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے. اور یہ جو میرے پاس صفحے ہیں اس میں واضح لکھا ہے کہ یہ مروجہ طریقہ ناجائز اور بدعت ہے، جو اس خاص دن لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. قرآن حدیث اور فقہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی تابعین تبع تابعین کے دور میں اس کا کوئی وجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، ٹھیک ہے نا. یہ پوری دلائل پر اسی پر لکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کسی کی آدھی بات لینا اور آدھی بات چھوڑ دینا یہ خیانت کے زمرے میں آتی ہے. یہ بات آگے چلیں، سوال نمبر 6, حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو میلاد گمراہی کیوں نہیں؟ جب حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ تو پھر میلاد بھی تو بدعت ہے, یعنی یہ گمراہی کیوں نہیں, نبی نے تو نہیں کیا؟ تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں. بدعت کی دو قسمیں, بدعت حسنہ بدعت سینہ. بدعت حسنہ جو کام نہ تو خلاف سنت ہو نہ ہی کسی سنت کو مٹانے کا سبب بنے بلکہ تقویت دے, جیسے مدارس نماز کے اوقات متعین کرنا, تو یہ بدعت حسنہ کہلاتے ہیں. مطلب انہوں نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں, ایک بدعت, ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت, یعنی یوں سب. تو پہلی بات تو یہ مان لیا کہ میلاد ہے بدعت, یعنی نبی کے دور میں نہیں ہوئی, اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ اچھی بدعت ہے یا بری بدعت, تو بات یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اچھی بدعت وہ ہوتی ہے جو نہ تو خلاف سنت ہو اور نہ کسی سنت کو مٹانے کا سبب بنے. مثال دی ہے جیسے مدارس نماز اور نماز کے اوقات متعین کرنا, کہ مدارس بدعت ہے کیا؟ کیا نبی کے دور میں مدرسہ نہیں تھا؟ اصحاب صفہ لوگ مسجد نبی جاتے ہیں, وہ جو چبوترہ سعودیہ نے بنایا اس کو اصحاب صفہ سمجھتے ہیں, وہ اس چبوترے کو چومتے چاٹتے ہیں, وہ نہیں ہے. جو صحابہ کے دور میں جو چبوترہ تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا مسجد نبی کی جب توسیع ہوئی ہے, تو لیکن چبوترہ تھا ساری دنیا جانتی ہے, وہاں صحابہ کرام بیٹھ کے نبی سے پڑھا کرتے تھے. پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے تو انہوں نے اپنی اپنی مسند لگائی بیٹھ کے, عبداللہ بن مسعود کوفہ میں اکثر بتاتے رہتا ہوں, بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. تو یہ درس و تدریس یہ بدعت نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میلاد کے جلسوں کو اس پر قیاس کرنا بالکل غلط. آگے کہہ رہے ہیں جیسے نماز کے اوقات متعین کرنا, یعنی نبی کے دور میں نماز کا کوئی وقت متعین نہیں تھا, ہم نے نماز کا ٹائم کر دیا 6:25 پر نماز ہو گئی, صحیح ہے نا, 5:40, یہ 40 منٹ کا جب نہیں ملتا تو پھر بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ اس سے اچھی ایک اچھی چیز کی ترویج ہو رہی ہے, لوگ جماعت میں شریک ہو جاتے. بات یہ کہ نبی کے دور میں اگر گھڑی ہوتی, نبی کے دور میں اگر گھڑی ہوتی پھر بھی نبی گھڑیوں پر حکم کا مدار نہ رکھتے تو ہم بھی کہتے ہیں یہ گھڑی کے ذریعے ٹائم متعین کرنا بدعت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جیسے نبی کے دور میں ہوائی جہاز ہوتا, نبی پھر بھی ہوائی جہاز چھوڑ کے گھوڑے یا گدھے پر سواری کرتے تو ہم کہتے ہیں ہوائی جہاز میں سوار ہونا بدعت ہے. ایک چیز نبی کے دور میں اس کا وجود ہی نہیں تھا گھڑی, تو اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا, لہذا مجبوری تھی. اور مجبوری کیا تھی؟ کہ بھائی جب اذان کا اعلان ہوگا تو بس آ جاؤ, اوقات متعین نہیں ہو سکتے تھے. جبکہ 12 نبی کے دور میں بھی تھی, ربیع الاول کی, اور آج بھی ہے, تھی یا نہیں تھی؟ لہذا یہ کام نبی نے, 12 آتی بھی تھی, ربیع الاول بھی آتا تھا, اس کے باوجود اس سے آپ نے اجتناب کیا, اس دن کو نہیں منایا, تو پھر اس دن اس کو آپ اگر منائیں گے تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اس کو بدعت صحیحہ کہیں گے, بدعت حسنہ, اچھی بدعت نہیں کہیں گے, کیونکہ اگر اچھی ہوتی تو نبی کرتے اس کو. دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, قرآن جی, ہاں نبی مناتے تو بدعت ہی نہیں ہوتی نا. تو پتا چلا کہ حدیث میں جو بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ بدعت ہے, تو اس بدعت سے مراد ہر وہ کام جس کی نبی کے دور میں اس کا وجود تھا, موقع تھے, پھر بھی نبی نے نہیں کیا, خواہ وہ صحیحہ ہو خواہ وہ حسنہ ہو. کیونکہ جو بری بدعت ہے نا وہ تو ویسے ہی حرام ہے, وہ بدعت ہونے کی وجہ سے نہیں, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. ایک آدمی اگر کوئی برا کام کرتا ہے, غلط چیز کرتا ہے, تو وہ تو چاہے نبی کے دور میں ہو یا نہ ہو, وہ تو ویسے ہی غلط ہے نا. بات اس کام کی ہو رہی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا ہذا, ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی. تو 12 کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین سمجھ کے ہو رہا ہے, تو یہ دین میں جس نے نئی بات ایجاد کی کر لی نا, تو لہذا اس کو نبی نے کیا فرمایا؟ مردود. نبی نے یہ نہیں, یہ تو حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, یہاں تو آپ نے تاویل کر دی کہ بدعت سے دو قسم کی بدعتیں ہیں, لیکن اس حدیث میں کیا کرو گے جس میں آتا ہے من احدث فی امرنا ہذا, ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی, دین کے اندر شامل کیا اس کو, فہوا مردود, تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو دین میں اچھی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں, گندی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں, دین میں تو کوئی کسی چیز کو اچھائی کا لیول لگا. اس کی میں مثال دوں, ابھی ہم نے عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4. میں اگر 5 پڑھا دوں, اگر جان کر پڑھاؤں گا تو فجر پڑھانے کی اجازت دے گی مجھے انتظامیہ اور آپ لوگ, اور اگر بھولے سے پڑھاؤں گا تو پلینٹی لگے گی. اگر 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بھولے سے تو سزا دینی پڑے گی صدا صاحب کی. تو یہ دین میں اچھا کام کر رہا ہوں برا کام کر رہا ہوں میں پانچویں رکعت بنا کے؟ بتاؤ نا بھائی، بظاہر تو اچھا ہے نا، بدعت حسنہ ہے نا کہ آپ چار پڑھتے تھے، میں نے ایک رکعت اور پڑھی اور اس میں ایک درکو اور سبحان ربی العظیم بھی اور سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی اور سجدوں میں سبحان ربی العالی کے نعرے بھی، سارے کے سارے اچھے کام، مگر پھر سزا کیا مل رہی ہے؟ سجدہ سہو. اور اگر جان کر کر رہا ہوں تو امامت سے بھی جا رہا ہوں، گناہ بھی مل رہا ہے. تو میرے ان گرین چینل والوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ بدعت حسنہ جس کی جو آپ بدعت حسنہ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جو اچھا کام جو نیا اچھا ہو، نیا ہو مگر اچھا ہو، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے فجر کی دو کے بجائے تین کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ دو سردوں کے بجائے تین سردے کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ہیں اور بہت سارے کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو وہ آپ بھی تراوی کی 20 پڑھتے ہیں، 21 نہیں پڑھتے. آگے تراوی کی دلیل دی ہے انہوں نے، جلدی جلدی میں اس کو ختم کروں، بہت ٹائم ہو گیا. آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تراوی کی ادائیگی کے لیے حضرت عبی ابن کعب کے پیچھے جمع فرمایا تو ارشاد فرمایا، یہ اچھی بدعت ہے، یہ ایک دلیل دیتے ہیں، یہ لوگ پہلے بھی سنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب کو مسجد نبوی میں امام بنایا اور ان کو حکم دیا 20 رکعت نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. ایک دن تشریف لائے تو فرمایا نعمت البدعت ہذہ، کچھ اس طرح کے الفاظ، کیا خوب بدعت ہے. یہاں بدعت لغت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، لغوی معنی میں. لغت میں ہر نئی چیز کو بھی بدعت کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی لحاظ سے نیاپن پائے جائے. تو یہاں اس لحاظ سے نیاپن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے اس طرح سے تراوی نہیں ہوتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی نہیں ہوتی تھی. تو نبی کے انتقال کے وقت نہیں تھی، ابو بکر کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر نے اس کو دوبارہ شروع کرایا. تو اس لحاظ سے چونکہ نیا کام ہو رہا ہے اس لیے حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اس لحاظ سے نہیں بدعت ہے کہ نبی نے اس کا بالکل کیا ہی نہ ہو اور حضرت عمر نے اس کو شروع کر دیا ہو. حضرت عمر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس کی دلیل صحیح ہے بخاری ہی کی ہے، یہ بھی حوالہ صحیح بخاری کا دے رہے ہیں تو میں بھی صحیح بخاری کا. صحیح بخاری میں تراوی کا امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، صلاۃ التراوی، اور اس میں حدیثیں نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن اور ایک روایت میں آتے ہیں 5 دن مسجد نبوی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو رمضان میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ 3 دن یا 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی راتوں میں جماعت سے نماز پڑھائی، حالانکہ آپ کا عام دنوں میں یہ معمول نہیں تھا. تو حضرت عمر نے نبی کے اس عمل کو زندہ کیا ہے، لہذا حضرت عمر کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا. اگر نبی نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو حضرت عمر کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رہا یہ کہ نبی نے کیا تھا پھر چھوڑ کیوں دیا؟ تو اس کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کا جذبہ دیکھا، بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو بتا دیا میں اس حکمت سے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ سنت زندہ ہو، لیکن تمہارا شوق اتنا ہے کہ مطلب یہ بعد میں جب لوگ دیکھیں گے نا کہ ہر ایک آتا تھا تو صحابہ کے عمل سے لوگ سمجھیں گے یہ واجب تھا، تبھی تو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اس کو، تو یہ ڈر بعد والے لوگوں کے بارے میں ہو جائے گا، واجب ہو جائے گی، تو اس لیے چھوڑ رہا ہوں. حضرت عمر نے دیکھا کہ بھائی اب وہ حکمت ختم ہو گئی ہے، لہذا اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت عمر نے دوبارہ اس ترتیب پہ زندہ کیا کہ ایک امام، اور ورنہ تراوی کی نماز ابو بکر کے دور میں بھی ہوئی ہے، نبی کے دور میں بھی ہوئی ہے، لیکن مختلف شکلوں میں، ایک امام کچھ مقتدیوں کو لے کے وہاں کھڑا ہوا، ایک امام کچھ مقتدیوں کو لے کے وہاں کھڑا ہوا، یہ وجہ ہے. ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر، اس کی بڑی دلیل، بریلوی لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نہیں کہتے، تو امام ابو حنیفہ کے قول کو تو ماننا چاہیے نا. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس 20 رکعت تراوی کا کیا ثبوت ہے کہ آپ 20 رکعت کو سنت کہتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، ما رأیت عمر مبتدعاً، میں عمر ابن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ عمر نے اگر شروع کی ہے تو ان کے پاس یقیناً نبی سے کوئی دلیل. تو پتہ یہ چلا کہ امام حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا کام بدعت نہیں تھا بلکہ نبی سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو اس لیے پتا چلا کہ یہ لغت کے اعتبار سے حضرت عمر نے کہا ہے یہ، اور لغت کے اعتبار سے کسی بھی اچھے کام کو بدعت کہا جا سکتا ہے. یعنی نیا بدعت، بدیع السماوات والارض، قرآن میں آتا ہے نا اللہ بدی ہے، بدی بدعت سے نکلا ہے، یعنی آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. تو یہ اس کا حساب ہو گیا. آگے یہ کہ بس یہی لکھا ہوا ہے آگے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد مناتے تھے، چنانچہ آپ سے پیر کے روز کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. یہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ولادت کا دن مناتے تھے، ولادت کا، اور دلیل کیا لکھی ہے؟ آپ سے پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، درمیان میں حذف کر رہے ہیں، اصل میں پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تو ہم کیا کریں، بلکہ پیر کے دن کے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پیر کا دن ولادت کا دن ہے تو روزے کا دن رکھنا چاہیے، تو اس سے پتا چلا کہ عید نہیں ہو سکتا یہ، اور بہت سی باتیں. ایک آخری بات، اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ختم کرتا ہوں، ورنہ ایک چھوٹی سی بات جو بہت اہم ہے، ایک اعلان تو سن لیں. خواتین جو ہے نا مردوں کے نکلنے کے بعد اوپر سے اتریں، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ مرد جب چلے جائیں تو خواتین ذرا پہلے بیٹھی رہیں، جب مرد چلے جائیں تو پھر خواتین اتریں، یا دوسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ خواتین پہلے چلی جائیں، خواتین تھوڑی ہیں تو وہ پہلے اتر جائیں، مرد تھوڑا سا یہاں، تھوڑا سا مجھے اور برداشت کر لیں یہاں بیٹھ کے آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ بھی ربیع الاول کی خوشی میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اچھا، ایک آخری بات، آخری بات جو بہت ہی اہم ہے، اور بھی اس میں باتیں کرنے کی بہت ہیں، تو بہت سی دلیلیں ہیں اور بھی جو رہ گئی ہیں، لیکن ایک آخری بات، جشن ولادت منانا یہ عملی کوتاہی ہے، یہ جو کچھ ناچ گانے ہو رہے ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، اور نظریاتی خرابی، عقیدے کا خراب ہونا شریعت میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی زیادہ بڑے درجے کی برائی. ابھی افسوس اس پر ہے کہ صرف ناچ گانے یا مٹھائیاں اور یہ تو پرانے وقتوں کی پرانی باتیں ہیں، ابھی افسوس اس پر ہے کہ یہ حضرات شرک کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ بیت اللہ بنا ہوا ہے اور نبی کا روزہ اور لبیک یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے، تو لبیک یا رسول اللہ، آج تک لبیک کا لفظ عبادت کے موقع پر کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. طواف کے موقع پر کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. ویسے اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ میں حاضر ہوں، اپنے ابا کو بھی کہہ سکتا ہے لبیک یا ابھی، لیکن جو عبادت کا وقت جب ہو یا طواف کا وقت ہو تو اس کے لیے بیت اللہ پہ زیارت پڑتی ہے نا، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں، جب زیارت ہو جاتی ہے طواف شروع کرتے ہیں تو روک دیتے ہیں. تو یہ جو عنصر ہے نا، اس موقع پر لبیک یا رسول اللہ کہنا، یہ عبادت کے لیے، اور عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو میں ایک بات جو انٹرنیٹ پہ کئی دفعہ گھما چکا ہوں، وہ چھوٹی سی آپ کے سامنے گھماؤں گا، وہی گل ویلے دیتے پھل موسم دا والی بات. شرک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، نعتیں شرکی آ رہی ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یہ کوئی جملہ رہا ہی نہیں ہے. تو کم از کم شرک تو نہ کرو. یاد رکھو، ابو لہب نے نبی کی ولادت پہ باندی کو آزاد کیا، گیا پھر بھی جہنم میں. کیوں؟ شرک کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا تھا، اللہ سے بھی مانگتا تھا اور اللہ کے علاوہ بھی. اب اللہ کے علاوہ چاہے کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، بت ہو، اللہ کے حق میں برابر ہیں. عیسائی بت پرست نہیں ہے، عیسائی اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہیں. کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو اس کے بارے میں سزا ہے، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کے ساتھ. تو مسجدوں میں یا اللہ مدد بھی لکھا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی لکھا ہے. تو اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات، کہ یہ بات غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے. اس کے بارے میں میں کچھ سوالات انٹرنیٹ پہ کافی عرصے سے اٹھا رہا ہوں، اور وہ سوالات، یہ خواتین کے شور کی آواز آ رہی ہے، ذرا آہستہ بات کریں. تو وہ جو سوالات ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے بھی اٹھاتا ہوں. چھوڑ بولنے دیں، آرام سے آرام سے. وہ نیچے اتر رہی ہے میرا خیال ہے، اس لیے شور ہو رہا ہے. تو یہ جو سوالات ہیں نا، انٹرنیٹ پہ بھی میں گھما رہا ہوں، مگر کسی گرین چینل والے نے اس کا جواب نہیں دیا، گالیاں لکھ کے بھیج رہے ہیں، وہابی، دیوبندی، وہابڑے اور گستاخ رسول، جواب نہیں دے رہے. تو میں آپ کے سامنے بھی اٹھاتا. یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے کہ اللہ خوش ہو کر اپنے حبیب کو اگر کچھ اختیارات دے دے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو اگر ہم وہ نبی سے مانگ لیں تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہے بھائی، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی جیسے بادشاہ سلامت کو کسی سے محبت ہو جائے تو کچھ اختیارات بادشاہ وزیروں کو بھی دے دیتا ہے، بھئی یہ علاقہ آپ کے حوالے ہے، یہاں کے لوگوں کی حاجتیں آپ پوری کریں گے، وہ ان کے حوالے. تو اگر اللہ نے اپنے نبی کو دے دیے ہیں تو اس میں وہابیوں کو، دیوبندیوں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے. تو ہم کبھی اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں. تو یہاں میں چند سوالات قائم کرتا ہوں. یہ بات اول قرآن حدیث کے دلائل تو ایک طرف, وہ تو مان ہی نہیں رہے نا یہ لوگ, دے دے کے تھک گئے ہم. ایک سوال یہ کہ میں سوال یہ کہ پہلی بات تو یہ, کیا اللہ نے تمام اختیارات پیغمبر کو دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز کا اللہ نے پیغمبر کو بھی اختیار ہے, ایسے ہی دے دیا جیسے اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس بھی ہر چیز کا ہے تو اللہ نے پیغمبر کو بھی ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے پیغمبر کو بھی ہر چیز کا اختیار دے دیا تو ہم کب اللہ سے مانگے اور کب اللہ کے رسول سے مانگے؟ نہیں, یہ بات سمجھ. اگر کوئی ساری زندگی اللہ کے رسول سے ہی مانگتا رہے, کیونکہ جب اللہ نے ہر چیز کا ان کو دے دیا اختیار, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اختیارات دیے اسی لیے جاتے ہیں نا کہ بھائی ادھر چلے جاؤ. گئی وزیر اعظم نے اختیار دے دیے علاقے کے کونسلر کو, یا آپریشن کا اختیار کسی سی آئی ڈی کے کسی افسر کو دے دیا, یا اور کوئی اختیار واٹر پمپ والوں کو پانی کا اختیار دے دیا, ویسے تو نہیں ہے لیکن فرض کر لیں دے دیا. اب آپ پانی کے لیے ڈائریکٹ صدر یا وزیر اعظم کے پاس جاؤ گے یا واٹر بورڈ والوں کے پاس جاؤ گے؟ بولے کہ بھائی آپ کو دیا ہوا ہے نلکا, آپ کھولو گے بھائی. صحیح نا, آگ بجھانے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ فائر بریگیڈ والوں کو. تو اب آپ وزیر اعظم کا فون کھٹکھٹانے کے بجائے کہاں جاتے ہو؟ ویسے فون بجایا جاتا ہے, کھٹکھٹایا تو دروازہ جاتا ہے, آپ کہاں جاؤ گے؟ فائر بریگیڈ. تو اللہ نے اگر اپنے رسول کو ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی سے مانگنا تھا تو پھر اللہ نے یہ نبی کا یہ احترام کیا کیوں, ان کو دیے کیوں سارے اختیارات؟ اسی لیے تو دیے کہ ان کے در پہ بھی جائیں لوگ. تو پھر ہمارے پاس فارمولا کیا ہے, کون سی اللہ سے حاجت پوری ہوگی اور کون سے کس سے پوری ہوگی؟ نبی سے. کوئی فارمولا نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں سارے اللہ نے نہیں دیے, کیونکہ اس سے تو بالکل اللہ کے برابر ہو جاتے ہیں, اللہ کے برابر ہو جاتے ہیں, لہذا کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے نبی کو دے دیے اور زیادہ تر اپنے پاس رکھے ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کچھ معلوم ہے یا مجہول ہے؟ کچھ جو ہے نا وہ اختیارات ہمیں پتا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں یا پتا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کون کون سے, تو پھر اختیار دینے کا فائدہ کیا جب پتا ہی نہیں ہے؟ پتا ہوگا کہ بھئی اولاد کا ہے, روزی دینے کا ہے, جاب لگانے کا ہے, کشتی پار لگانے کا نبی کو دیا, تو پھر ہم ان چیزوں میں نبی سے مانگیں. جب پتا ہی نہیں کون سے دیے تو پھر دینے کا فائدہ کیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کچھ دیے ہیں وہ پتا ہے, تو پھر لسٹ دکھاؤ کون کون سے ہیں. آج تک انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی لسٹ شائع نہیں ہوئی جس میں ان حضرات نے کوئی لسٹ شائع کی ہوئی, یہ والے نبی کو دیے باقی والے سارے اللہ کے پاس ہیں. اولاد نبی سے مانگ سکتے ہو مگر جاب ملازمت نہیں مانگ سکتے, یہ والا نہیں دیا. نہیں بات سن, ہم نے تو کہہ دیا کہ ایک بھی نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہے, لہذا ہم تو ایک چیز بھی نبی سے مانگنا جائز نہیں سمجھتے, ایک چیز بھی نہیں سمجھتے, بلکہ ہم کہتے ہیں سب سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ. اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر ایک سوال ہے میرا, انٹرنیٹ پہ 5 سال سے گشت کر رہا ہے, گالیاں تو مل رہی ہیں جواب میں. ایک نے لکھا بھابڑے دیوبندی گستاخ رسول, اگر اللہ نے نبی کو اختیارات دے دیے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ جواب. بھائی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے, آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ سوال بہت بہت تکلیف ہوئی آپ کو یہ سوال سن کے. اور ایک نے لکھا کہ ابے گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے, اس دیوبندی کو جواب دو جواب. وہی اس کو ڈانٹ رہا ہے جواب دے, اس کو خود ہی کہہ رہا ہے جواب دو, جواب کہیں بھی نہیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے اس لیے میں ذرا اس کو اتنا وقت ہونے کے باوجود, کیونکہ آج کل لوگ نعتوں میں مشرک بھی بن رہے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پانی برسانے کا اختیار دے سکتا ہے, ملک الموت کو روحیں قبض کرنے کا اختیار دے سکتا ہے, موت کا فرشتہ روحیں نکالتا ہے, اسرافیل کو قیامت برپا کرنے کا اختیار دے سکتا ہے, اور نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دے سکتا ہے, حالانکہ چاند 2 ٹکڑے کرنا اس کی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی, یعنی یہ سب اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں. موسیٰ کی لاٹھی میں یہ طاقت دے سکتا ہے کہ موسیٰ سمندر کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو پھر نبی کسی کی حاجت پوری کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے, اللہ نے نہ تو فرشتے کو پانی برسانے کا اختیار دیا, نہ ملک الموت کو روح قبض کرنے کا اختیار دیا. فرشتوں کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو قلم کو ذریعہ بناتے ہیں، اس کو جہاں گھمائیں گے وہ ادھر ہی گھومے گا. تو کیا مطلب، کیا میں نے قلم کو لکھنے کا اختیار دے دیا ہے؟ ہے بھائی، قلم میرے ارادے کے بغیر ایک انچ بھی حرکت، جہاں نقطہ لگاؤں گا لگے گا. اگر ایک اور نقطہ نظر آ رہا ہے جو میں نے نہیں لگایا تو سمجھو یہ مکھی کی بیٹ ہو سکتی ہے. قلم خود سے فیصلہ نہیں آ رہی بات سن. تو فرشتے جو بارش برساتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں، فرشتوں سے نہیں مانگتے. تو پتہ یہ خود نہیں کر سکتے، ان کو تو استعمال کیا جا رہا ہے. موت کے فرشتے کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، تبھی ہم زندگی اللہ سے مانگتے ہیں. ملک الموت سے نہیں کہتے بھائی چھوڑ دے پیچھا میرا یار، پڑوس کی بھی لے گیا، پڑوس کو بھی لے گیا، میرا بھی. وہ کہے گا میرا تو میں تو بٹن ہوں. اسی طرح یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اختیار دے دیا تھا کہ لاٹھی کو سانپ بنائے. اگر حضرت موسیٰ کو اختیار ہوتا تو آدمی اپنے اختیارات سے ڈرتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بھی بنتی تھی اور دوبارہ لاٹھی بھی بنتی تھی، مگر حضرت موسیٰ کے ارادے سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں آتا ہے جب ہم نے موسیٰ سے کہا القی ما فی یمینک، پہلی دفعہ جب کہا نا سورۃ طہٰ میں جو ہے کہ جب کوہ طور پر گئے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی، میری لاٹھی ہے، میں اس سے درختوں کو پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں اور جناب سہارا لیتا ہوں، ٹیک کے کام آتی ہے. کہیں بھی نہیں کہا کہ اس سے میں سانپ بھی بنانا جانتا ہوں، کہیں بھی نہیں کہا. سارے کام بتا دیے، ولی فیہا ماری بخرا، اور بھی بہت سے کام ہیں، مگر سانپ بنانے کا تذکرہ نہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ زمین میں ڈال، اس کو پھینک دے. حضرت موسیٰ نے زمین پہ پھینکا، سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اگر حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا خود ہی اختیار ہوتا تو نہ تو بھاگتے، اور اگر سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو بھی نہیں بھاگتے. ان کو پتا ہے میں نے بنائی ہے تو میں جب چاہوں گا دوبارہ لاٹھی بنا دوں. ان کو پتا تھا یہ میرے کہنے سے نہ تو بنی ہے، صحیح ہے نا، لہذا وہ سمجھتے بن گئی تو اب سانپ کا کام کیا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے جتنے سانپ ہیں وہ سارے ڈستے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون کلیم اللہ ہے اور کون ایک عام آدمی ہے. سانپ کا کام ہے ڈسنا. حضرت موسیٰ نے دیکھا جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا، سانپ تو بن گئی، اب اس کا کام وہی ہے جو دوسرے سانپوں کا ہے. یہ نہیں دیکھے کہ یہ کس کے مشورے پر بنائے، کس کی طاقت سے بنائے. حضرت موسیٰ بھاگے اور قرآن کے الفاظ ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. قُلْنَا، ہم نے کہا یا موسیٰ اقبل، واپس پلٹ. الفاظ دیکھے کیسے پیارے ہیں، اقبل اے موسیٰ، واپس پلٹ. سنعیدها سیرتها العلا، ہم اس کو پچھلی حالت پہ لوٹا دیں گے. کون لوٹائے گا؟ ہم لوٹا دیں گے. پھر حضرت موسیٰ کو کہنا ہے بھائی جس اللہ نے بنایا وہ واپس بھی کر دے گا. پھر جا کے پکڑا اس کو، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی. تو نبی کا معجزہ جو ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر ہم کہتے ہیں نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو یہ نبی کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے، کیونکہ نبی کے ہاتھ پہ ہوئے اس لیے نبی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. لیکن کرنے والے نبی نہیں ہوتے، اللہ کرنے والا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے لی احب لکی غلامن زکیہ، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹا دے دوں، ہبا کر دوں، عطیہ میں دے دوں. تو کہتے ہیں جب فرشتہ اولادیں دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کے بھی دو جواب ہیں. ایک تحقیقی جواب کہ یہاں بھی حضرت جبریل اپنی طرف مجازن نسبت کر رہے ہیں، بیٹا اللہ دے رہے ہیں مگر ذریعہ کون بن رہا ہے؟ میں بن رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ملک الموت جان لے لیتا ہے، تو جان تو اللہ لیتا ہے، ذریعہ کیونکہ ملک الموت کو بناتا ہے، اس لیے یہ مجازی نسبت کہلاتی ہے. اس کی میں بہترین مثال دوں آپ کو. جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا، تو اصل میں پنچر گاڑی نہیں بلکہ گاڑی کا ٹائر ہوا ہے، لیکن لغت میں جو ہے نا حذفیت کے چیزوں کو حذف کر کے دوسری چیزوں کی طرف نسبت، یہ لغت میں ایک عرف ہے شارٹ کٹ بات کا. تو اب جبریل علیہ السلام اصل تو یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ تجھے اولاد دے گا، میں ذریعہ بن رہا ہوں، تو اتنی لمبی تقریر کے بجائے کہ میں تجھے دے رہا ہوں، کیونکہ پتا تھا کہ وہ حضرت مریم توحید پرست ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ دے رہے ہیں کا مطلب یہ ذریعہ بن رہے ہیں. جو توحید پرست ہوتے ہیں ان کے سامنے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کو پتا تھا، وہ سمجھتے تھے یہ سب. سمجھتی تھی حضرت مریم. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ مجازن نسبت کی گئی ہے. جیسے میں نے بتایا گاڑی پنچر, کوئی گاڑی کیسے پنچر ہو گئی بھائی, گاڑی چوری تو ہو سکتی ہے, چھینی جا سکتی ہے, پنچر نہیں ہو سکتی. تمہیں بھائی گاڑی کا ٹائر کہنا, اچھا ٹائر بولو نا, تو آپ کہیں گے میں تو تجھے عقلمند سمجھتا تھا بھائی, ٹائر میں نے اس لیے حذف کر دیا, سب کو پتا ہے ٹائر ہی پنچر ہوتا ہے. تو ایسے مجازن بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن میں بعض مرتبہ معجزوں کی نسبت براہ راست پیغمبروں کی طرف بھی کی گئی ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم, نبی نے کہا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ جن چیزوں کو تم پہ حرام کیا گیا ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کر دوں. تو نبی حلال کر رہے ہیں, حالانکہ نبی کے ذمے حلال و حرام کرنا نبی کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ نبی کے بارے میں قرآن نے کہا قل, آئے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود اس وحی کا محتاج ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے, مجھے تو خود جو اللہ کہے گا وہ کروں گا. تو حلال و حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے, لیکن چونکہ نبی واسطہ بنتے ہیں, نبی کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ حلال ہے, اس لیے نبی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے, ورنہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے. تو یہ مجازی نسبتوں کو اٹھا کے ادھر فٹ کرنا اور اس سے شرک کا دروازہ کھول دینا, یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسرا الزامی جواب یہ کہ اگر جبریل کو اختیار ہے تو پھر آپ نبی سے نہیں جبریل سے مانگے نا, پھر جبریل سے بھی اولادیں مانگے. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سکتے ہیں حضرت مریم کو, تو ہمیں ایک گٹکے پان کھانے والا کیوں نہیں دے سکتے ایک عام آدمی. ہمارے بچے تو یہی ہوں گے نا, گٹکا کوئی کھائے گا کوئی پان کھائے گا. اس کے لیے جناب آپ نبی سے مانگ رہے ہو تو جبریل سے مانگو جن سے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو پھر سوال یہی ہوگا کہ پھر کس کس سے مانگیں گے, پھر جبریل نہیں ہے, پھر تو اور درجنوں فرشتے ہیں, پھر تو اتنے بزرگ ہیں. لہذا یاد رکھو کبھی کسی کے دو خدا نہیں ہوئے, یا تو ایک ہوا یا ہزاروں ہوئے ہیں. جس نے بھی شرک کیا نا, جو توحید پرست ہے اس کا ایک خدا, جو مشرک ہے اس کے دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں. تبھی ان کو یا رسول اللہ بھی مدد, یا علی بھی مدد, یا غوث اعظم بھی مدد, پتہ نہیں کون کون ہے. ان کو یہ نہیں پتا چلتا کس ٹائم پہ ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے, اس وقت کس کا ڈپارٹمنٹ ہے, غوث اعظم کو ادھر کو وہ کریں گے یا کون کرے گا. توحید پرست آدمی سکون میں رہتا ہے, بھائی اللہ ہے اللہ کے علاوہ. یہی نبی کی تعلیم ہے. یہی کس کی تعلیم ہے؟ ایک آخری بس بات نقل کر کے, ایک بڑے عالم ہندوستان کی جیل میں تھے, تو ہندو ایک پولیس افسر آیا اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ بڑے خوش کہ یہ تو بڑا ظالم تھا, پٹائیاں لگاتا تھا, چلو اس کو بھی اللہ نے اسلام کی سمجھ دی. بولا ویسے کیا وجہ ہے آپ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں نا؟ ان کا خیال تھا کہے گا مجھے خواب آیا ہے یا کوئی اچھی سی بات بتائے گا. تو اس ہندو انسپیکٹر نے کہا کہ میں نے سوچا جہاں اتنے بھگوان ہیں ہمارے, اتنے ہزاروں بھگوان ہیں, دیوتا ہیں, بھگوان ہیں, تو اللہ اور اس کا رسول دو بھگوان اور صحیح. کمبخت یہ والا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. اس نے کہا جہاں اتنوں کو پوج رہے ہیں تو مسلمانوں والا کبھی چلا لو. تو وہی بات ہے, مشرک کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, مشرک کی بریکیں فیل ہوتی ہیں. وہ پھر مزار پہ بھی جائے گا, پھر فلانے جگہ بھی جائے گا, تو فلانے جگہ بھی جائے گا, پھر کڑائیوں والے کرتے بھی دیکھے گا ٹیلی ویژن میں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بریک یہی لگا لیں, صرف کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. تو یہی اللہ نے ہمیں سکھایا, یہی توحید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.